شاہ صاحب نے اسی لیے اس کا ترجمہ رشتہ کیا ہے. رشتہ اس رشتن مصدر اور ریسد مضارع غالباً اس کا ہے. وہ کاٹنا اور بٹنا, سوت بدانا, چاہے اون سے بنا رہے ہوں یا روئی سے بنا رہے ہوں, اس کو کہتے ہیں. من بعد قوت, قوت کے بعد, مطلب اس کا یہ ہے کہ اس وہ مضبوط ہو گیا تھا. بٹنے سے دھاگے میں قوت پیدا ہو جاتی ہے, یعنی من بعد قوت ہا کا معنوں میں آیا, من بعد قوت, کچھ اس کو طاقت حاصل ہو گئی دھاگے کو, مضبوط بنا بٹنے سے. اور نقبت انکاسن, توڑا بھی انکاس کرتے ہوئے, یوں مانا ہوگا انکاسن ایک طرح کا حال ہے. نقصتن یا نقصن کی جمع ہوگی, ویسے تو نقص ایان کو سو خود توڑنے کے معنوں میں آتا ہے, وہ نقص و ایمان ہم آپ نے پڑھا تھا. تو نقصن مصدر بھی ہے, اور شاید جو ٹکڑے توڑے جائیں کسی کے تو ان ٹکڑوں کو بھی نقص, شاید کاف کی جزم سے ہی بولتے ہوں, میں ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتا. بہرحال اس کی جمع ہے انکاس, وہ جو ٹکڑے دھاگے رسی کے ہو جائیں, توڑے جائیں, تو ان کو کہتے ہیں انکاس, یعنی پارا پارا, ٹکڑے ٹکڑے. تو اس نے نقطت غزلہ انکاسن, یوں ہے اصل میں, اپنے بٹے ہوئے کو یوں توڑا کہ ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے توڑا, یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور بعد قوتن, وہ غزل کی کیفیت ہے کہ اس میں کچھ طاقت پیدا ہو گئی تھی, بٹنے کے بعد اس کو پھر ریزہ ریزہ کر دیا. تتخذون ایمانکم, یہ بھی اس میں بڑی مثال ہے, اپنے کیے پر خود پانی پھیرنا اور اپنی نیکیوں کو خود برباد کرنا, یہ بڑی بہت جنرل سی مثال ہے. اب مفسرین نے کسی عورت کا قصہ بیان کیا, ہوئی ہوگی کوئی ایسی, پاگل ہوگی یا کیا ہوگی, کاٹ دیتی تھی, لیکن اصل تو مثال ہے. تتخذون ایمانکم دخلم بینکم, تم بناتے ہو یا پکڑتے ہو اپنی قسموں کو دخلن. تتخذون ایمانکم دخلن, دو مفعول ہیں, اپنی قسموں کو دخلم بینکم بناتے ہو. دخلن کا لفظی میں نے تو داخل ہونا ہے, پھر اس کے میں نے کیے گئے ہیں تدبیر اور ہیلے کے, ایک دوسرے میں داخل ہونے کی کوشش کرنا, پھر ان معنوں میں یعنی اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرنا. تو یوں دخلن, دخلن مکر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور تدبیر کے معنوں میں بھی, آگے بھی یہ لفظ آ رہا ہے غالباً, دغے کے معنوں میں بھی, یہ شاہ صاحب نے اسی لیے کیا ہے. یہاں بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے, اپنی قسموں کو اپنے درمیان دغا دینے کا. دخلن خود ہے مصدر, دخل یدخلو, دخلن دخولن, اور شاید دخلن ایک خاص معنوں میں مصدر آتا ہو کہ دھوکہ دینا. تو دخلم بینکم, اس کو اپنے درمیان دھوکے اور مکر کا ذریعہ بنا لیں. لفظی میں نے کہا دھوکہ اور مکر نہ بناؤ, مراد ہے ذریعہ, قسموں کو, قسموں سے دوسرے کو یقین دلانا اور دھوکہ دینا. ان تکون امتن ہے یا اربا من اما, یہ ان لکے کے معنوں میں آیا ہے, لام کے معنوں میں, تاکہ تم ہو جاؤ ان تکون, اور یا چاہیں تو پھر اللہ تکون بھی ہو سکتا ہے, کہ یہ نہ ہو جائے, کچھ گنجائش اس کی بھی نکل آتی ہے لیکن کم ہے. ان تکونا, یہ کہ ہو جائے کوئی گروہ, تم نہیں, ان تکونا اس غرض سے کہ, کیوں لام کہہ کا معنی کوئی زیادہ ہی موضوع لگتا ہے, لام کہہ سے ہی کیا ترجمہ, تاکہ ہو جائے, ٹھیک ہے, یہ اللہ نہیں بنتا. ان تکونا, تاکہ ہو جائے امتن, کوئی گروہ, امتن تکون کے لیے آیا یا تکون امتن کے لیے, ہے یا اربع من امتن, وہ زیادہ بڑھا ہوا ہو جائے ایک دوسرے گروہ سے. اچھا, پھر لا ان معنوں میں ہوگا کہ تمہاری اس قسموں سے یہ نہ ہو جائے کہ ایک کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہو جائے. ان معنوں میں ان کے ساتھ لا مقدر, جیسے ان تدلو ہے, وہ بھی گنجائش نکل آتی ہے. اور ان تکونا, اس لیے قسمیں کھانا کہ غرض یہ ہو کہ ایک امت دوسرے سے بڑھ جائے, معنی تو یوں بھی بن جاتا ہے اللہ کے بغیر بھی.
اپنی قسمیں آپس میں ایک بے اثر بہانہ بناتے ہو کہ کہیں ایک دروہ دوسرے دروہ سے زیادہ نہ ہو.
ایک دروہ یعنی اب دیکھیں نا, قسمیں کھانا تو اپنی سیاست کے لیے ہے. اب ایک معنی مانے کہ ہمارا مخالف ہم سے مثلا بڑھ نہ جائے تو پھر لا کا معنی بھی پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ کہ تم مسلم لیگ اس لیے بنائے پھرتے ہو کہ ہم زیادہ ہو جائیں یا دوسرے ہم سے زیادہ نہ ہو جائیں, معنی تو دونوں اپنی جگہ لگتے ہیں. وہ سیاست والا ہی ایک طرح کا معنی ہے, انتقونا لگائیں تو بھی اور اللہ لگائیں تو بھی, کیونکہ تم تو آیا نہیں تم ہو جاؤ, بلکہ ایک گروہ دوسرے سے امت من امت لا تکونا اربا ہی درمیان میں ایک طرح کی ضمیر فاصلہ, یہ نہ ہوتا تو بھی فکرہ ٹھیک تھا. ان تکون امت اربا من امت, اور اربا افل تفضیل ہے رے بے واو سے. ربا یربو معنی ہوتا ہے بڑھنا اگنا اونچا ہونا, ربوا اونچا ٹیلا, زبادر رابیا اوپر آنے والا جھاگ پانی کے, اس طرح سے خود ربا سود اسی سے نکلا ہے. تو اربا معنی ہوا زیادہ اونچا ہونے والا, زیادہ بڑھنے والا کہہ لیں. اور من کیونکہ آیا ہے اس لیے افالو ہی آیا, اس کا فولا ربوا مثلا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں لگا. کیوں کہ اگرچہ مونس ہے لیکن آگے من آیا ہے نا, من کے ساتھ پھر مذکر ہی لگتا ہے سیوا. تو انتقون امت ان ہی اربا من اما, کہ ایک گروہ دوسرے سے بڑا نہ ہو جائے بڑھ نہ جائے. اب بڑا اونچا ہونا یا ویسے کوئی مانوی اونچائی ہو تو بھی, یا ہو جائے اور اس صورت میں اور گروہ مراد ہوگا, نہ ہو جائے اور گروہ مراد ہوگا. تو قسموں کے ذریعے سے اس طرح کی تدبیریں کرنا, سیاست لڑانا, اس کے کچھ اغراض ہیں. یہ نہ کرو کہ انما یبلوکم اللہ بہ, اللہ تم کو آزماتا ہے اس کے ساتھ. یہ بے ہی کی ضمیر کس کے لیے ہے, ایمان کے لیے ہے یا مثال کے لیے ہے یا جو مال وغیرہ یا درجہ بڑھنا گھٹنا ہے اس کی طرف ہے. شاہ صاحب نے بے ہی کی ضمیر اس اربا کا جو ربا مصدر ہوگا نا وہ لیا ہے, یعنی وہ جو اونچا چڑھنا زیادہ ہونا ہے اس کے ذریعے سے خدا تمہیں آزماتا ہے. یعنی ہی کی ضمیر جو اربا کا مصدر ہے نا اس کے لیے ہے, کہ وہ افزونی جس سے تم روکتے ہو یا وہ افزونی جو تم چاہتے ہو ایک گروہ کی, ایک کو گھٹانا ایک کو بڑھانا, اس بڑھانے والی بات کا جو ہے نا اس کے ذریعے سے بھی اللہ تمہیں آزماتا ہے. ہی کی ضمیر اس کے لیے ہے, ورنہ یہاں اور کوئی چیز نہیں جس کے لیے ضمیر ہو. ولا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور وہ ضرور واضح کر دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, وہ چیز جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اور اگر چاہتا اللہ تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا. لَجَعَلَكُمْ لام تو لو کے شرط کے جواب میں ہے. ولاکن یغل من یشاء ویہدی من یشاء, لیکن اس کی مشیت یہی ہے کہ کسی کو گمراہ کرتا ہے کسی کو راستہ دکھاتا ہے, یہ اس کی اپنی ایک مشیت, اور مشیت کا قانون الگ ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. کیونکہ یہ کئی دفعہ آیا ہے اور جبر و قدر کے سلسلے میں اس قسم کی آیتوں کو پر بہت کچھ لکھا گیا ہے. ولا تسألن عما کنتم تعملون, اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا, مجہول کا صیغہ ہے, لا تسألن, تم ضرور ہی پوچھے جاؤ گے, یعنی تم سے ضرور پوچھا جائے گا, عن ما, اس چیز کے بارے میں جو کہ کنتم تعملون, تم کیا کرتے تھے, یا کنتم فعل ناقص مانے ماضی استمراری نہ مانے تو پھر ترجمہ بنتا ہے جو کہ تم ہو کرتے, پھر یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے.
کیا
پوچھا عملوں کے بارے میں جائے گا, اپنی مشیت پہ تو اس نے سوال نہیں, اس کی مشیت تھی میں غریب کے گھر پیدا ہو گیا, اس پہ نہیں مار پڑے گی کہ تم کسان کے گھر کیوں پیدا ہوئے, وہ تو عمل نہیں پر مار پڑے گی, مشیت والی چیزوں پہ تو پوچھنا ہی نہیں ہے. اور اس سے ضرور عمل کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا, یعنی جو تمہارے اعمال ہیں ان کی باز پرس ہوگی, باقی جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ تو بہت سی چیزیں. ولا تتخذوا ایمانکم دخلم بینکم, پھر آیا وہی لفظ, اور اپنی قسموں کو اپنے درمیان مکر نہ بنا لو, یعنی ذریعہ مکر و فریب یا دغا. دخل ان کا اور کیا ترجمہ کیا تھا, مکر فریب کے لئے
ذریعہ بہانہ,
بہانہ, چلو بہانہ بہانہ بھی بنتا ہے. ہاں اصل تو میں ہے اس میں یعنی داخل ہونے کی کوشش غلط کام کے لیے کرنا, پھر ذریعہ ہی بنتا ہے, ذریعہ ہے مکر. داخل میں نے مکر ہوتا ہے لیکن یہاں ہے, کیونکہ ایمان کو مکر نہ بناؤ یعنی ذریعہ مکر نہ بناؤ. فتزل قدم بعد ثبوتها, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھسل جائے گا کوئی قدم. یہ فے سببیہ ہے اس لیے ہم نے یوں ترجمہ کیا, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا یا نکلے, تمہاری قسموں اور قسمیں کھا کے مکر و فریب سے کام لو اور پھر کسی کو دھوکہ ہو تو پھر نتیجہ یہ نکلے کہ پھسل جائے کوئی قدم. قدم مؤنث ہوتا ہے اس لیے تزلو فعل مؤنث آیا, زل یزلو پھسل. زلل تم آپ نے پڑھا ہے, فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات, تو اسی سے یہ مضارع ہے تزلو, اور مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ قدم مؤنث سمائی ہے. پھسل جائے کوئی قدم بعد ثبوتها, اس کے ثابت ہو جانے کے بعد. ہا کی ضمیر قدم کے لیے آئی ہے کہ وہ قدم جمع ہوا تھا پھر پھسل جائے تمہاری ان قسموں کی وجہ سے. وتذوقوا, اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تم چکھو, یہ اس فے سببیہ پر عطف ہے. وتذوقوا السوء, اور تم پھر چکھو برائی. بما صددتم عن سبیل اللہ, اس چیز کی وجہ سے کہ تم اللہ کے راستے سے رک گئے. بلکہ یہاں روک دیا کا ترجمہ زیادہ موضوع ہے, کیونکہ تمہارے عمل کی وجہ سے کوئی اور قدم پھسل جائے تو یہاں تم نے روکا اللہ کے راستے سے. ولکم عذاب عظیم, اور تمہارے لیے بڑی سزا ہوگی. یہ آیت بڑی ہی خوفناک ہے, قسمیں کھا کے بھی ہم یقین دلاتے ہیں اسلام کے نام پہ اگر کام کریں اور پھر عمل ایسا کوئی ہو جائے کہ لوگوں کا اسلام سے ہی بالکل اٹھ جائے یقین, تو یہ اس قسم کے مضمون سے متعلق یہ آیت ہے کہ تمہارے عمل کی وجہ سے اگر کوئی پاؤں پھسلا تو پھر اس کے عذاب میں تم بھی شامل ہوگے, کیونکہ تم اپنے عمل سے گویا کہ تم کسی کو اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بنے. جیسے اللہ ماشاء اللہ, ورنہ آج کل کے ہمارے حاجی ایسے ہیں کہ حاجیوں کو لوگ دیکھیں تو نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں بعض دفعہ, اور آج کل تو بڑے بڑے نمازیوں کی نمازوں پہ سے بھی اللہ بہتر جانتا ہے, ان کی نمازوں کے بارے میں ہم سے تو نہیں پوچھا جائے گا, لیکن ہم یہ ضرور سوچتے ہیں کہ اتنی باقاعدہ نمازیں اور پھر یہ عمل, خدا جانے ہم ہی پکڑے جائیں گے. ولا تشترو بعہد اللہ ثمنا قلیلا, اور نہ خریدو اللہ کے عہد کے ساتھ کے بدلے میں ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت. بے کا صلہ آتا ہے جو چیز دی جائے اس کے لیے, یعنی ولا تشترو ثمنا قلیلا بعہد اللہ, جیسے کہ اشتریت الکتاب بے خمس ربعات, تو تھوڑی قیمت نہ خریدو اللہ کے عہد کے بدلے میں, یعنی نہ لو. انم اور قلیلن سے مراد ہے دنیا کی جو قیمت بھی ہوگی وہ آخرت کے مقابلے پر قلیل ہے. یہ نہیں مطلب کہ مولوی حضرات کو خوب دھڑلے سے بے ایمانی کرنی چاہیے, تھوڑی تھوڑی قیمت نہ لے, ان زیادہ لے. انما عند اللہ هو خیر لکم, بے شک جو کچھ اللہ کے ہاں ہے. یہ ما موصولہ ہے, انما اکٹھا نہیں ہے, یعنی لکھا تو موصول گیا ہے لیکن ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور ما موصولہ ہے, بے شک وہ چیز جو کہ اللہ کے ہاں ہے. یہ یوں ہے, انما حسر کا نہیں ہے. ہوا خیر لکم, وہی تمہارے لیے بہتر ہے. ہوا ضمیر فصل ہے, جو اللہ کے ہاں ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانو اس حقیقت کو, تو ما عندکم ینفض, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا یا ختم ہو جاتا ہے. نافدا ینفض, ساری چیز خرچ ہو جانا, ختم ہو جانا. مثلا کہتے ہیں کہ یہ ایڈیشن ختم ہو گیا کتاب کا, تو کہیں گے نافدا تبعہ, کہ اس کا یہ ایڈیشن ختم ہو گیا. نافدا ینفض, ختم ہو جانا, سارے کا سارا خرچ ہو جانا. جو تمہارے پاس ہے وہ سارے کا سارا ختم ہونے والا ہو جائے گا یا ہوتا ہے. وما عند اللہ, اور جو اللہ کے ہاں ہے, باق, اس کی خبر ہے, وہ باقی رہنے والا ہے. بقا یبقا, باقی یبقا, بقیہ یبقا سے اسم فائل ہے, باقیون جو پڑھا جائے گا باقن, اور بعض دفعہ یہ نہیں بھی لکھتے, یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے, یعنی باقن باقین باقن, باقی رہنے والا. جو تو نافذ کے مقابلے پر باقن ہے, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا, یعنی اجر یا چیزیں. وَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ, اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر سے کام لیا، ان کا اجر، ان کا اجر ان کو، دیکھیے اجرہم نہ بھی ہوتا تو بھی والا نجزین الذین صبروا، کا معنی تو وہی تھا، لیکن ہم ان کو دیں گے بدلے میں ان کا بدلہ، اس طرح سے ترجمہ تاکید کے لیے، ہم ضرور ان کو دیں گے. اس طرح سے جزا یجزی کا معنی صرف دینا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آگے اجرہم تو آیا ہی ہے، نہ ہوتا تو جزا یجزی میں نے بدلہ دینا ہی ہوتا ہے. بے احسن ما کانوا یعملون، یا تو بے سببیہ ہے کہ ان کے وہ جو وہ کیا کرتے تھے ان کے احسن کی وجہ سے، اور یا بے ہے بمناسبت، یعنی اس کی مناسبت سے جو بہترین کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو اجر دیں گے. اس طرح سے بے کا دوسرا ترجمہ بمطابق بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں انہوں نے بمطابق کیا ہے یا قابل مناسب مطابق، یہ ہوگا. تو بے سببیہ نہیں ہے کہ جو وہ کیا کرتے تھے بہترین عمل ان کی وجہ سے ہم ان کو اجر دیں گے، اور گھٹیا یا تھوڑے احسن سے کم تر تھے ان کا کوئی اجر نہیں ہوگا. یہ معنی چونکہ پیدا ہو جاتا ہے احسن کی وجہ سے اگر سببیہ مانے تو پھر یہ بے جزا کے ساتھ ہے، یعنی بہت بہترین قسم کی جزا جو ان کے عملوں کے لحاظ سے ہو، یہ معنی پھر جزا کی طرف چلا جائے گا. احسن گویا کہ جزا اور اجر کے لیے ہے، ان کے اعمال کے لیے نہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے نیک کام کیے مرد ہو یا عورت ہو اس میں سے. من عمل صالحا، من شرطیہ ہے، ماضی پر تو اس کا اثر کوئی نہیں ہوگا، جس نے کیے نیک، یعنی من عمل عملا صالحا، کیونکہ صالحا تو مفعول تو نہیں نہ ہو سکتا، وہ تو صفت ہے، صدر موصوف اس کا کوئی محذوف ہے، یعنی من عمل عملا صالحا، یا مان صالح کوئی مفعول بھی ہی ہے، تو صالح تو مرد بھی ہو سکتا ہے، اس طرح سے عمل بھی ہو سکتا ہے. من ذکر انثی، من بیانیہ ہے، یہ من کی وضاحت ہے کہ وہ کرنے والا مرد ہوگا یا عورت. وہ مومن، اس حالت میں کہ وہ ایمان والا بھی ہو، تو فلا نحیینہ، یہ من کا جواب ہے، مرد ہو یا عورت ایمان والا ہوتے ہوئے نیکی کرے گا تو فلا نحیینہ حیاتا طیبتا، ہم اس کو زندگی بخشیں گے ضرور، زندگی پاکیزہ، احیا یحیی، زندگی دینا، دوبارہ زندہ کرنے کا معنی بھی ہوتا ہے، اور یہاں معنی ہے زندگی دیں گے. ہو سکتا ہے کہ دوبارہ زندگی سے مراد یہاں آخرت کی زندگی ہو، کیونکہ احیا یحیی جو آیا ہے دوبارہ زندگی دیں گے، تو ہم اس کو زندہ کریں گے یعنی دوبارہ زندگی دیں گے، حیاتن طیبتن، ایک نہایت پاکیزہ زندگی. تو یہ حیاتن طیبہ احیا یحیی کا ہے تو مفعول مطلق، لیکن دوسرے فعل سے ہے، ورنہ ہونا چاہیے تھا فلا نحیینہ احیا ان طیبہ، مصدر تو یوں بنتا، تو وہ حیات بھی اسی مادہ ہے یہ سے ہی ہے، اس کو مصدر بنایا ہے. مفعول بھی چاہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن نہیں ہو سکتا کیونکہ مفعول ایک ہی ہوتا ہے احیا کا، اور وہ ہو آ گیا ہے، اس کے دو مفعول نہیں ہوتے، تو دوسرا جو ہے وہ مفعول مطلق ہی ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم ان کو ضرور اجر دیں گے. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح سے آیا ان کے اعمال کا بہترین اور مناسب جزا. یعنی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب تو قرآن پڑھے، اذا ماضی کا ترجمہ اذا کے ساتھ کر رہے ہیں، جب تو قرآن پڑھے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پناہ مانگ اللہ کے ساتھ، من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم کے مقابلے پر. یہ استعاذ یستعیذ سے فعل امر ہے، استعیذ پناہ مانگ، عین واو ضال سے باب استفعال ہے. جب تو قرآن پڑھے تو شیطان کے مقابلے پر اللہ کی پناہ طلب کر، یہی وہ حکم ہے قرآن کریم میں جس میں یہ کہا گیا کہ قرآن کریم پڑھتے وقت پہلے یہ پڑھنا چاہیے تعوذ. تعوذ کا صیغہ کیا ہو، مختلف صیغے مرفور بھی ہیں، معصور بھی ہیں، قاری پڑھا بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کہے استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم یا کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ فاستعیذ کا جو جواب ہے وہ تو یہی ہے. استعیذ کہیں تو بھی وہی معنی ہے جو اعوذ کا ہے، اعوذ یعوذ یا استعاذ یستعیذ. باقی یہ معنی یہاں ایک ذرا وضاحت طلب ہے کہ یہ نہیں کہ جب قرآن پڑھ چکو تو پھر اعوذ باللہ کہا کرو، یہاں فیضا قرأت القرآن کا میں نے جب ارادہ قرأت قرآن کا کیا کرو، یہ ازا کے مختلف معنی ہوتے ہیں، جب ازا کی آپ کہیں ڈکشنری بڑی میں پٹی پڑھے نا پھر آپ کو پتہ چلے کہ ازا کے استعمالات کیا کیا ہوتے ہیں. ازا کا ایک استعمال یہ بھی ہوتا ہے جب کسی کام کا ارادہ کرو، چنانچہ یہی معنی آیا تھا ازا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، نماز کے ارادہ وہاں بھی مراد تھا. تو یہاں بھی ہے جب قرات کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ پڑھا کرو. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، نہیں ہے اس کو، بے شک نہیں ہے اس کو کوئی اتھارٹی یا غلبہ علی الذین آمنوا ایمان والوں پر. لہو کی ضمیر تو شیطان کے لیے ہے جس کو اوپر ذکر ہے شیطان الرجیم. انہ چاہے تو انا اور ہو ضمیر مان لیں شیطان کے لیے کہ وہ جو ہے بے شک، اور پھر آگے پورا فکرہ ہو لیس لہ سلطان اس کی خبر ہو، یا انہ کو ضمیر شان مانے. یہ حقیقت ہے کہ بے شک کہ، پھر ہو کا ترجمہ کوئی نہیں ہوگا، جیسے انہ لا یفلح المجرمون میں آتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ لیس لہ سلطان، نہیں ہے اس کو کوئی اتھارٹی. یہاں بے قائن یا بے موجود لیسا کی خبر معذوف ہے، اگلے الذین آمنوا جار مجرور میں وہ ظاہر ہو گئی ہے، اس کو ایمان والوں پر کوئی غلبہ نہیں ہے. سلطان میں نے حجت، دلیل، اختیار، اقتدار، غلبہ. وعلی ربہم یتوکلون، اور جو کہ ایمان بھی لاتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کا کوئی بس نہیں چلے گا. ایمان اور توکل دو ایسی چیزیں ہیں شیطان سے بچانے والے. انما سلطانہ، بات صرف یہ ہے، یہاں انما اکٹھا ہے جسے کافا کہتے ہیں، بات صرف یہ ہے کہ سلطانہ اس کا غلبہ علی الذین یتولونہ، انہی پر ہے جو اس کی طرف مڑتے ہیں. بھی ہو سکتا تو تھا ترجمہ، لیکن یتولونہ کا معنی تو بنتا ہے کسی جگہ سے ہٹ جانا اگر مڑنے کا معنی ہو، یہاں معنی ہے دوستی کرنے کا. تولا یتولا دوستی کرنا، اگر مڑنا ہو تو تولا ان آتا ہے، پھر تولا ان ہو تو یہاں ہے یہ تولا نہ ہو جو اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہے نا. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہاں دوستی ڈالنا کے معنوں میں ہے نا. تو تولا کا ایک معنی ولا یا دوستی رکھنا، جیسے شیعوں کا یہی سے لفظ اسی قسم کے مادوں سے نکالنا ہے نا، ولا علی، علی کی محبت. تو جو اس سے دوستی رکھتے ہیں انہی پر اس کا اختیار ہے. والذین ہم بہی مشرکون، اور ان پر اس کا اختیار ہے جو اس کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، یعنی والذین ہم مشرکون بہی، اس کے ساتھ شرک کرنے والے. یہ بہی کا یہاں کیا معنی ہے؟ شریک تو اللہ کے بنائے جاتے ہیں، شیطان کے شریک کہاں بناتے ہیں؟ بظاہر تو یہی معنی معلوم ہوتا ہے نا، مشرکون بہی. تو اس کا جواب بعض نے دیا ہے کہ بے سببیہ ہے، کہ شیطان کی وجہ سے شرک کرتے ہیں. شاہ صاحب نے تو کیا ایشم بخدا شکریک مقرر میں کنن، لیکن بہی کا ترجمہ گول کر گئے ہیں بالکل شاہ صاحب کا. وہ آنا کہ ایشم بخدا، اچھا یوں کر لیا ہے کہ والذین کا معنی مشرکون کا فائل نہیں مانا، اور ان کو جو کہ والذین کو یوں مانا لے لیا مفعول، ہاں یعنی پھر مشرکون کو یشرکون ہی کے معنوں میں لے، اور اس طرح سے ہوگا والذین ہم بھی یشرکون، اور جن کو وہ اس کے، پھر بھی کی ضمیر اللہ کے لیے ہوگی، اور جن کو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ہاں ان کے ساتھ دوستی ہوتی ہے. تو یوں والذین جن کو کے معنی میں، یعنی مشرکون کا مفعول والذین مقدم آ گیا ہے. ہاں جی ہاں، والذین اللذین ہو کی ضمیر تو ابلیس کے لیے ہے، سلطان ہو کی ضمیر بھی ابلیس کے لیے ہے. اس صورت میں بہی کی ضمیر، لیکن جنہوں نے بہی مانا ہے نا، گرامر والے بھی چھوڑتے تو نہیں نا، انہوں نے بے کو سببیہ مان لیا، اور وہ لوگ جو شیطان کی وجہ سے مشرک بنتے ہیں یہ اس صورت میں والذین فائل ہو جائے گا. اب والذین وہ جن کو وہ شریک بناتے ہیں اللہ کے ساتھ، پھر بھی ہی کی ضمیر اللہ کے لیے ہوگی. جی کیا ہے؟
اور اس کے وسوسے کے سبب،
خدا کے ساتھ.
وہ تو پھر سبب والا معنی ہوا نا, وہ بھی معنی کیا گیا یعنی والذین ہم مشرکون بے سبب بھی, سبب وسوسہ ہے یا جو کچھ ہے, یعنی بے سبب ہی بنائے. پھر والذین فاعل ہوں گے, اور اس صورت میں کہ جن کو وہ شریک ٹھہراتے پھر بھی کی ضمیر اللہ کے لیے ہوگی ان کے ساتھ جو ہے, یعنی پھر یوں معنی ہوگا کہ وہ لوگوں پر اس کا اختیار ہے, یتولونہ ویتولون الذین ہم بہ مشرکون, اور جن سے ان کی دوستی ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہونے کی وجہ, پھر یوں ہو جائے گا والذین, اس ضمیر پہ عطف چلا ہو جائے گا جو اس میں یتولون کی مفعول ضمیر آئی ہے, کہ اس کی اتھارٹی انہی لوگوں پر ہے جو اس شیطان سے دوستی کرتے ہیں اور ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن کو اللہ کے ساتھ شریک بنائے پھرتے ہیں, پھر یہ والذین اس پر آتھ ہوگا مفعول کے طور پر.
انہیں کی ضمیر جو ہے شیطان کی طرف آئی ہے, با سبب ہے
نہیں, بے شریک ٹھہرانا نہیں آتا کسی کو شریک ٹھہرانا, جس کے ساتھ ٹھہرانا بے تو اس پہ آتا ہے, اشرکہ باللہ ہے اس کو شریک ٹھہلایا اللہ کے ساتھ, یوں نہیں کہتے اشرکہ باللہ ہے یا اشرکہ بہ اللہ ہو مثلا, یوں تو نہیں بنتا کہ اللہ کو اس کا شریک بنا دے. شیطان کے لیے یوں تو ہوا نا کہ اگر سببیہ ہے تو پھر تو وہی بنتا ہے, ہی تو بنا اللہ کے لیے, کیونکہ فعل ہوتا ہے اشرکہ ہو باللہ ہے, یوں نہیں کہتے اشرکہ بہ اللہ, یعنی اگر یوں ہوتا کہ جس کو شریک بنایا ہے اس کے لیے, بے کی ضمیر تو اللہ کے لیے آتی ہے, اس لیے یہاں بے ہی شیطان کو شریک ٹھہرانا تو نہیں, بے نہ ہوتی تو میں نے ہو سکتے تھے جیسے شرکائی شرکاؤہم میں معنی پیدا ہو جاتے ہیں, لیکن یہ بے کی وجہ سے یا بے سببیہ ہے یا ہی اللہ کے لیے, تیسری کوئی صورت بن نہیں سکتی. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَتَمْ مَكَانَ آیَتٍ, اور جب ہم تبدیل کرتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ, بدلا یبدل اور ازا شرطیہ ہے, مکان جگہ, آیتم مکان آیتن ایک جگہ کی ایک آیت کے بجائے دوسری لاتے ہیں, واللہ اعلم بما ينزل, اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے اتارا ہے, یہ جملہ معترضہ ہے. قالوا تو پھر وہ کہتے ہیں گویا کہ کافر کہ انما انت مفتر, کہ تو جھوٹ گھڑنے والا ہے, انما کافا انت اور مفترن افترا یفتری مفتریون, یہ پھر پڑی بھی نہیں جاتی جیسے باقن میں آئی ہے, تو جھوٹ گھڑنے والا ہے, بل اکثرہم لا یعلمون, حقیقت یہ نہیں تو نہیں جھوٹ گھڑنے والا بلکہ ان میں سے اکثر علم ہی نہیں رکھتے اصل بات. یہ آیت بھی بڑی تفسیر طلب ہے کہ نسخ ہوتا تھا ایک آیت کی جگہ دوسری آتی تھی تو کیا کافروں کو بھی یہ پتا ہوتا تھا کہ پہلے جی پرسوں تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھا رہ کرتے تھے اور اب نہیں پڑھ رہے, بظاہر اس سے تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک آیت کی جگہ دوسری لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بس جھوٹ کرتا ہے, کل کچھ کہتا تھا آج کچھ کہتا ہے, بظاہر تو آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے, کیونکہ مسلمانوں کو جن کو اگر یہ نسخ کی بات تھی, اگر وہ مراد ہے کہ ایک آیت کی جگہ دوسری لانا اور مراد ہے نسخ آیات, تو پھر مسلمان تو یہ نہیں کہہ سکتے انما انت مفتر, یہ تو کافر ہی کہتے تھے, پھر کافروں کو بھی کیا یہ علم ہوتا تھا, یا پھر آیت کے تبدیل کرنے سے مراد قرآن کی آیت کا تبدیل کرنا نہ ہو کوئی اور معنی لیا جائے, وہ یہاں گنجائش نہیں ہے, اس لحاظ سے یہ اچھی خاصی مشکل آیت ہے, اس کا کوئی پس منظر کوئی ہو یہ تفسیر میں دیکھنے والی چیز ہے. اگلے ٹکڑے پر تو مودودی صاحب نے اچھا خاصا لکھا ہے جو اس سے اگلی آیت ہے, لیکن اس کے بارے میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شاید وہ بھی کچھ گول کر گئے ہیں, تو اگلی آیت پہ تو خاصا انہوں نے عمدہ مضمون لکھا ہے لوگوں کو جیسے درد کا میں. بہرحال کیا کیا ہے ترجمہ انہوں نے, کافر ہی فائل ٹھہرایا ہے قالو کے, وہ بنا لاتے ہو تو قالو کا کیا کہا, کون کہتے ہیں کافر. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا بدلنا آیا تم مکان آیات کا ترجمہ کیا کیا,
جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں
جب ہم یہی ہے
جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لگ
رہے ہیں اچھا بلا حج یہ کہہ دیجئے کہ اس کو اتارا ہے روح القدس نے نزل اتارا ہو کی ضمیر قرآن کے لیے ہے جس کی آیتوں کا اوپر ذکر آیا ہے روح القدس فاعل ہے نزلہ کا اور اس سے مراد جبریل لیے جاتے ہیں ایدناہ بروح القدس وغیرہ میں یہ آیا ہے لفظ میں نے پاکیزگی کی روح مر رب کا تیرے رب کی طرف سے اتارا ہے بالحق کے حق کے ساتھ صحیح صحیح کا معنی بھی کر سکتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک ایسا ہی ہے کہ یہ رب کی طرف سے ہے اور فرشتے جبریل کے ذریعے سے گویا کہ آیا ہے لیثبت الذین آمنوا تاکہ وہ ثابت قدم رکھے ایمان والوں کو ثبت یثبت و ثابت قدم رکھنا پکا کرنا تثبیت تاکہ وہ اور فاعل یثبت کا قرآن بھی ہو سکتا ہے اللہ بھی ہو سکتا ہے روح القدس بھی مانے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو پکا رکھے ایمان والوں کو اور وہدم و بشرا للمسلمین یہ بھی مفعول لہو ہوگا اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور مسلمانوں کے لیے برائے خوشخبری یعنی یہ بھیجا گیا ہے جیسے وہ لام کہے ہے نا تو لام کہے اور مفعول لہو میں تقریباً ایک ہی بات ہوتی ہے تو تاکہ وہ یعنی یوں بنا بالحق کے تثبیتاً للذین آمنوا وہدم و بشرا للمسلمین یہ معنی بنتا ہے چلیے آیت نمبر 103 سے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين صدق الله العظیم قرآن کریم پر کافروں کے یا کفار مکہ قریش مکہ کے جو اعتراضات تھے ان میں ایک کا ذکر تو پہلے ہوا ہے کہ آیت کے بدلے آیت بدلنا جس کا یہاں تفسیری ترجمہ حکم کی بجائے حکم بدلنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ ایک آیت غائب ہو گئی اور کہا کہ اب اس کی جگہ یوں پڑھو یہ یہاں مراد نہیں اور نہ ایسا کوئی ثبوت ہے حکم کے بجائے حکم بدلنے پر اعتراضات کرتے ہوں گے تو اس کا جواب قرآن کریم نے دیا قرآن کریم کے مختصر جواب ہوتے ہیں کہ یہ جاہل لوگ ہیں انہیں پتہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ جبریل نے نازل کیا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے یہ تو وہ تو ایمان والی بات ہے باقی رہ گئے عقلی دلائل اس کے خلاف کیا جاتے ہیں یہ پھر امت والوں نے سوچے اور بہت سے جواب ان کے ذہن میں آئے کہ منسوخی جو احکام کی ہے سابقہ کی یہ کوئی اعتراض نہ قرآن پر ہو سکتا ہے نہ اللہ پر نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ یہ الٹا حکمت کی دلیل ہے اب یہ ایک اور بات ہے اور عجیب بات ہے کہ یہ اعتراض جو قرآن کریم نے بیان کیا یہ آج تک مستشرک دہرائے جاتے ہیں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ بے شک ہم اس بات کو جانتے ہیں انہم کہ وہ لوگ یعنی مخالفین آپ کے یقولون کہتے ہیں انما یعلمہ بشر کہ بات اتنی ہی ہے کہ اس کو کسی آدمی نے سکھایا پڑھایا ہے ہو کی ضمیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے بشر ان کوئی آدمی ایک آدمی یہ خاص ان کے ذہن میں کوئی تھا یا نہیں وہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ کسی عیسائی وغیرہ جو مکے میں رہتے تھے باہر سے آئے ہوئے کہتے تھے کہ وہ ان کو سکھاتا وہ بھی ایسی باتیں چونکہ دراصل عیسائیوں یہودیوں کی بہت سی باتیں قرآن کریم میں آ رہی تھی تو وہ کہتے ہوں گے باتیں وہی ہیں تو یہ اعتراض ان کا ایک تھا قرآن نے اس طرح بیان کیا اور جواب یہ دیا ہے لسان الذی یلحدون الیہ اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ یہ وہ سکھا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الحد یلحدو کے لفظی میں نے جھکنا جھکانے کا ہوتا ہے بلکہ جھکنا ہوتا ہے جھکانا بھی شاید اس کا معنی ہو لحد کا معنی ہم نے کیا تھا کہ وہ قبر کا جو کنارے میں قبر نکالی جاتی ہے اسے اسی لیے لحد کہتے ہیں ایک کنارے پر ہونا اس سے پھر الحاد کے لفظی معنی تو ہے ایک طرف جھکا دینا کسی چیز کو اور شاید جھک جانا کے معنوں میں لازم متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے تو یلحدون الیہ وہ اس کی طرف جھکاتے ہیں بات کو مراد ہے نسبت دیتے ہیں کہ یہ اس سے لیتا ہے اعجمی اس کی زبان اعجمی ہے اجمی جسے
ہاں
ہاں بے دینی کے معنوں میں آتا ہے. ویسے تو معنی اصل راہ سے ہٹ جانے کا ہے نا, لیکن اب اصطلاح بن گئی ہے عموماً خدا کے انکار کے لیے الہاد اور دہریت کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. دہریت اس لیے کہ وہ زمانے کو ہی خدا مانتے ہیں, تو اس وجہ سے دہر کو گویا کہ کہتے ہیں اور کچھ نہیں. کیونکہ قرآن کریم میں بھی اس قسم کے لوگوں کا ذکر آیا کہ انما یولکنا الا الدہر, یہ زمانہ ہے چلا جا رہا ہے. وہ مسئلہ اپنی جگہ عجیب ہے. تو اعجمی اجمی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, ہم اردو میں فارسی میں اجمی کہتے ہیں. قرآن کریم میں اعجمی جیسے اعرابی تھا اس طرح الف سے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے غیر عرب, نان عرب, جو بھی ہو چاہے وہ یورپ کا ہو یا ہندوستان کا ہو, وہ سب عجم ہے. یہ عموماً سمجھتے ہیں کہ ایران وغیرہ والے عجم ہیں, وہ نہیں بات. غیر عرب جو ہے نان یعنی عربک سپیکنگ جو بھی تھے ان سب کو وہ عجمی کہتے تھے. لفظی معنی بھی کیے گئے ہیں کہ عرب آ کے معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنا, اسی سے اعراب نکلا ہے. اس کے بنیادی معنی کلیئر کرنا, کسی چیز کو بڑا واضح کرنا ہوتا ہے. اور عجم میں گونگے پن کا معنی پایا جاتا ہے, ابہام کا. اس طرح سے گویا کہ وہ دوسری دنیا کو گونگا ہی کہتے تھے, شاید یہ وجہ ہو, اپنی زباندانی پہ ناز تھا. بہرحال عرب لوگ استعمال کرتے تھے لفظ عرب و عجم, عربز اینڈ نان عربز. نان عربز میں ساری دنیا آتی ہے, وہ کوئی نان عرب تھا جس کی طرف نسبت دیتے تھے. اور قرآن نے کہا کہ اس کی زبان بھی عجمی ہے, یعنی مکہ میں لوگ باہر کے آتے تھے اور ان وہ اپنی زبان اور کچھ ٹوٹی پھوٹی پھر وہاں کی بھی سیکھ لیتے تھے عربی. حبشی اکثر اس طرح سے ہوتا تھا کہ قریش میں رہ کر کچھ وہاں کی بولی بھی سیکھ جاتے تھے, لیکن اپنے ملک کی بولی بھی رہتی تھی, کیونکہ یہ ایک طرح کا شہری ایسا تھا, یہاں روزگار مل جاتا تھا, پروٹیکشن بھی مل جاتی تھی, اس لیے لوگ آ کر رہتے تھے. جیسے امریکہ وغیرہ میں جا کے دیکھے, دنیا کے ہر زبان بولنے والے لوگ وہاں رہتے ہیں, اور وہ ضروری نہیں کہ انگریزی کے فاضل ہو, گزارا موافق چل جاتا ہے. تو وہ آدمی اس طرح سے کوئی عجمی زبان والا, مطلب یہ کہ آدمی بھی عجمی ہوگا. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ, اور قرآن کریم نے کہا کہ یہ قرآن کی زبان, یہ تو بڑی واضح اور صاف عربی ہے, یعنی پیور نتری ہوئی عربی. اس طرح سے تو اہل زبان بھی کم بولنے پر قادر ہے, یا نہیں بول سکتے تو بیچارہ دوسرا کیا سکھائے گا. اس پہ مودودی صاحب نے اچھا لکھا ہے, اگر آپ کو وقت ملے. بہرحال کہیں کہیں وہ بہت اچھا لکھتے ہیں, اس پر بھی انہوں نے اچھی بحث کی ہے. اور سیدھی بات یہ ہے کہ یا تو وہ آدمی عربی سکھا ہے, تو یہ تو قرآن نے بھی انکار کر دیا, کوئی عجمی اس قسم کی عربی تو بنا ہی نہیں سکتا. دوسرا یہ کہ وہ بات سکھائے اور آپ ترجمہ کر کے کر دیتے ہو, تو آپ کا اپنا کلام ہو, تو یہ بھی بات ہے کہ آپ کے اپنے کلام اور قرآن میں بھی بڑا فرق ہے. اپنی زبان میں جو بات کرتے چلے حدیثوں کی حد تک کہہ لیں. تیسرا یہ ہے کہ اگر وہ سارا سکھا رہا ہے, تو وہ خود کیوں نہیں کریڈٹ لیتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھا رہا ہے کہ یہ تم لیڈر بن جاؤ. ایسی بہت سی چیزیں ہیں. تو یہی بات آج کل کے مستشرقین کہتے ہیں, جی ہماری کتابوں سے بس کچھ جمع کر لیا اور قرآن بنا دیا. یہ ٹھیک ہے کہ
ان کی کتابوں میں جمع کیا
یہی تو میں کہتا ہوں کہ جیسے کافر کہتے تھے نا جی کس سے ہی ہیں اور کیا ہے, انہیں نظر آتا تھا اس میں قصوں کے سوا اور کیا رکھا ہے, کیونکہ کس سے تھے تو وہ اسی پوائنٹ کے پر اعتراض کرتے تھے, دوسرا ان کے سامنے نہیں آتا تھا. مستشرقین زیادہ زیادہ کہہ سکتے ہیں جی یہودی عیسائیوں کے قصے یا کچھ ان کے عقائد وغیرہ اس میں بیان ہوئے, ٹھیک ہے ہوئے, تو کیا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے قرآن میں؟ اس کی مخالف چیزیں بھی ہیں, ان قصے بھی ہیں, اور قرآن کی اپنی ورشن ہے وغیرہ. تو یہ اعتراض جو ہے آج بھی وہ لوگ کرتے ہیں, اور اس زمانے میں بھی معلوم ہوتا ہے یہ اعتراض ہوتا تھا جو کہیں سے سیکھ لیا ہے. بلکہ عیسائیوں نے تو جی ورقب بن نوفل کو ایک استاد قرار دیا کہ وہ ساری کتابیں جانتا تھا, اور خدیجہ کا رشتے دار تھا, اس کے پاس وہ لے گئی تھی, ان کے پاس کتابیں ہوں گی. لکھا تو ہے نا کہ وہ لکھتے پڑھتے تھے, اور عیسائی یہودیوں کا کچھ علم رکھتے تھے, لیکن اتنا علم کہ پھر وہ خود آگے بنیاد بن جائے, پھر کوئی ایسی شدھ بدھی ہوگی, لیکن پھر خود کیوں نہ آگے بڑھ کے یہ سارا کچھ کام کر لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کی, تو وہ تو بہت سے اور دلائل اس کے خلاف جاتے ہیں عقلی بھی, یہ بات ہولڈ نہیں کرتی اس طرح سے. بہرحال یہ اور یہ اعتراض کہ اس کو کوئی آدمی سکھاتا ہے یہ عام تھا. 19ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ایک جگہ آیا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ باتیں ایسی کر رہا ہے جو ہمارے ماحول اور معاشرے کی تو نہیں ہے, یہ کہیں باہر سے کوئی سورس ہے اس کا جہاں سے یہ لے رہا ہے. اس سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں ایسی تھیں جو مکہ کے معاشرے کی نہیں تھی. انہیں شک ہوتا تھا کہ اس کا کوئی سورس اور ہے, تو سورس اور انسانوں کی حد تک وہ یہی سوچ سکتے تھے. سورس تو یقیناً اور تھا, لیکن جو سورس حضور بتا رہے تھے اس کو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. آگے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے, لا یہدیہم اللہ, اللہ ان کو کبھی راستہ نہیں دکھائے گا یا منزل مقصود پر نہیں لے جائے گا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا, سزا ہوگی. ایمان والوں کو ہدایت نہیں ہوگی, کیونکہ ہم تو ایمان خود ہدایت سمجھتے ہیں. ایمان جو نہیں رکھتا اس کو ہدایت نہیں ہوگی. یہاں پھر ہدایت کے جو معنی ہے نا, راستہ دکھانا, منزل مقصود تک پہنچا بھی دینا, یہ دونوں معنی اس کے آتے ہیں حدا یادی کے. لہذا اگر ہم راستہ منزل کا نہ دکھانا, اور منزل جو بھی سمجھ لیں آخرت کی, تو یقیناً مراد ہے وہ ایمان کے بغیر نہیں حاصل ہوگی. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, بے شک جھوٹ گھڑتے ہیں صرف وہ لوگ جو کہ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے. جھوٹ گھڑتے ہیں یعنی جھوٹے الزامات لگانا بھی اس میں ہے. ایسے الزامات اور جھوٹ گھڑنا محض بدنام کرنے کے لیے یہ کچھ, یہ تو وہ شخص ہی کر سکتا ہے جس کا ایمان ہی نہ ہو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ, اور جو ایمان اللہ کی آیتوں پر نہیں رکھتے وہی تو جھوٹے ہیں. یا قرآن کریم نے یہ بتایا کہ یہ لوگ جو آپ کے ایسے الزام لگاتے ہیں اصل جھوٹے یہ ہیں. یہ اس لیے کہا اولئک هم الکاذبون کہ وہ ہی جھوٹے ہیں, کہ ان کے اعتراض اور بات کا مقصد یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باللہ جھوٹا ہے. بات تو یہ تھی, اس لیے جواب یوں آیا ہے کہ اصل جھوٹے تو یہ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے اور جھوٹ کرتے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ, جو کوئی بھی, من شرطیہ ہے یہاں, کفر کرے گا اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کا انکار کرے گا, من بعد ایمان ہی, ایمان لا چکنے کے بعد, من بعد ایمان ہی, اس کے ایمان یا اپنے ایمان لانے کے بعد. اب یہاں الا من اکرہا, سوائے اس کے جس کو مجبور کر دیا گیا. یہاں بھی من شرطیہ لائے تو ماضی کا ترجمہ حال سے کر سکتے ہیں, سوائے اس کے جو کہ مجبور کر دیا جائے. اکراہا یکرہو, اکراہن میں نے مجبور کرنا, اور اس سے یہ مجہول کا صیغہ ہے اکرہا, اکرہا جس کو مجبور کر دیا گیا. وقلبہ مطمئن, اور اس کا دل مطمئن ہے. حالانکہ کا معنی ہوگا واو کا اس حالت میں, کہ اس کا دل جو ہے شخص کا وہ مطمئن بالایمان, وہ ایمان کے ساتھ آرام پکڑے ہوئے ہے. مطمئن اردو میں استعمال ہوتا ہے, اس کا اور کوئی لفظ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے, ہم اردو میں یوں کرتے ہیں. عربی میں آتا ہے مطمئن علل ایمان, نہیں آتا بل ایمان. تو اس کا دل مطمئن ہے یعنی اس میں کوئی گڑبڑ نہیں. کسی نے کہا ہے کہ کل میں کفر کہو کہو میں اللہ کا انکار کرتا ہوں, یہ مراد ہے. ولیکن من شرح بالکفر, لیکن وہ آدمی کہ جس نے کھول دیا, شرح یشرح معنی ہوتا ہے کھول دینا, الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا. ولیکن من شرح بالکفر صدرن, یہ صدرن مفعول ہوگا شرح کا, تمیز نہیں ہو سکتی بلے آج سینے کے, کیونکہ اگر کھل گیا ہوتا میں نے تو پھر ہو سکتا تھا کھل گیا کفر کے لیے بلے آج سینے کے, لیکن یہ نہیں ہے. سیدھا مفعول ہے کہ جو کھول دیتا ہے کفر کے لیے سینہ یعنی اپنا سینہ. ان شرح میں نے کھل جانا ہوتا ہے, شرح یا شرح کھولنا, اصل میں تو چیرنے کے لیے آتا ہے یہ لفظ, کسی جگہ کٹ دے کر اس کو چمڑے وغیرہ کو چیرنا. چنا جی یہ جو اناٹمی ہے میڈیکل میں پڑھائی جاتی ہے, اس کو تشریح کہتے ہیں. ہمارے یہاں تشریح کتاب وغیرہ کی ہوتی ہے, لیکن بنیادی معنی جو ہے تشریح کا وہ اناٹمی ہے, چیر پاڑ بدن کی کرنا اور اس کو دیکھنا. تو اس طرح سے جس نے کھول دیا سینہ بالکفر, کفر کے ساتھ یا کفر کے لیے, یعنی دل سے کافر کھلے دل سے ہوا. فعلیہم غضب من اللہ, ان لوگوں پر ہے بڑا غضب اللہ کی طرف سے, یا ایک غضب اللہ کی طرف سے. غضب اللہ نہیں کہا, غضب من اللہ, اللہ کا ایک غضب اللہ کی جانب سے یا من الا فی کے ساتھ نکرہ مضاف آتا ہے عموماً حسب ضرورت. غضب للہ نہیں, غضب فی اللہ نہیں, غضب من اللہ جیسے خاتم من الفضہ کہتے ہیں. تو ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا. اس آیت کی ترکیب میں دیکھیں تھوڑی سی پیچیدگی ہے کیونکہ درمیان میں جملہ معترضہ آیا ہے. اصل بات یوں بنتی ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ, یہ تو بن گیا سارا مبتدا. خبر ہے فعلیہم غضب من اللہ, یعنی یوں فکرہ بنتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ, اور اگر اس کو بھی ملا لیں ٹکڑے کو تو پیرافریز یوں ہوتی ہے وشرح بالکفر صدرا, من کفر باللہ من بعد ایمانہ وشرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من. ہم کی ضمیر من کے مانوں کے لحاظ سے, کیونکہ یہ کسی ایک آدمی کا بیان نہیں بلکہ جو کوئی بھی یہ کرے گا سب کا ہے, تو اس لیے نتیجے میں ضمیر جمع آئی ہے. رہ گیا یہ کہ اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, تو یہ استثناء تھا, یہ درمیان میں آ گیا. یہ ہم عبارت کو اگر عام نثر بنائیں تو وہ یوں بھی ہوگی من کفر باللہ من بعد ایمانہ وشرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, یوں نثر بن سکتی تھی. تو یہ قرآن کریم کا جو عام انداز ہے وہ شاعری والا بھی کہ درمیان میں اس طرح فکرے آتے ہیں. یہ قرآن کا سٹائل یا تو سارا بکثرت بار بار پڑھا جائے تو ذہن میں بیٹھتا ہے, اور اسی لیے پھر عربی جاہلی شاعری کا مطالعہ بھی علماء نے لازمی قرار دیا ہے, کیونکہ جب شاعری پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس وقت کا عام اسلوب کیا ہے. نثر ایک تو نثر میں اور فائدہ ہے پلین ہے, دوسری شاعری میں وہ جو جھوٹ مل کے حسن پیدا ہوتا ہے نا, خطبے میں بھی ہو تو سکتا ہے کر لے آدمی تو سب کو, لیکن امکان کم ہے. شاعری میں وہ شاعری میں خراب جذبات کو ابھارا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے. تو بہرحال جو بھی حکمت تھی اسلام نے آ کر, اس سے پہلے نثر بہت کم ہوتی تھی, ہوتی تھی کچھ نمونے بھی پہنچے ہیں لیکن کم. ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ, یہ ان کو سزا ہے. ذالک یعنی یہ سزا جس کی طرف اوپر ذکر جس کا ہوا اس کا اشارہ ہے, اس سبب سے ہوگا بے انہم, اس سبب سے کہ انہوں نے استحب الحیات الدنیا, انہوں نے زیادہ محبت کی حیات دنیا سے علی الاخرت آخرت کے مقابلے پر. استحبہ علی قضا و قضا, یعنی اس سے اس کی نسبت اس سے زیادہ محبت کی. یہ آسرو سرو کے معنوں میں ہے, ترجیح دینا کے معنوں میں, لیکن لفظ ہے استحبہ, اسی سے آپ کا لفظ مستحب جو ہے وہ مفعول کے معنی میں ایک طرح سے ترجیح دیا ہوا, یعنی ایسی چیز جو نفل سے زائد ہے ریکمینڈڈ. انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی, یہ زیادہ دوست رکھا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا, وہی لفظ پھر آ رہا ہے جیسے وہاں تھا کفروا بآیات اللہ لا يهديهم اللہ, تو کافروں کو ہدایت نہیں دیتا کا معنی ان کو راستہ نہیں دکھاتا, منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا, اور کفر بذات خود آڑ بن جاتا ہے ہدایت سے, آدمی پھر اس پہ اڑ جاتا ہے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا یا مہر لگا دی. طبع یتبع, مہر لگانا, تابع آج کل یہ جو ہے نا داخانے کی جس طرح مہر ہوتی ہے اس کو تابع کہتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وسمعہم یعنی اعلی سمعہم و اعلی ابصارہم, اعلی پر اس کا عطف ہے اور ان کی سننے کی قوت پر اور ان کی آنکھوں پر. یہ قرآن کریم کا جو بھی اس کی وجہ ہے, عربی محاورہ یہی ہوگا تو قرآن نے اسی طرح استعمال کیا, ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا بلکہ وہ اس کے حسن کو سمجھتے تھے کہ سمع واحد اور ابصار جمع آتا ہے, یا تو وہ آنکھوں کی وجہ سے, اور یہ چونکہ آسان نہیں کہا سمع کہا ہے تو قوت سماعت مراد ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ, اور وہ ہی بے خبر ہے. غافل غفلت سے اردو میں استعمال ہوتا ہے, حقیقت سے بے خبر, انجام سے بے خبر وغیرہ جو بھی کر لے, کس چیز سے بے خبر ہے وہ بیان نہیں کیا گیا, وہ خود سمجھا جاتا ہے. لا جرم انہم فی الآخرت هم الخاسرون, لا جرم, اسی صورت میں یہ تیسری دفعہ آ رہا ہے. لازمن, وہی ہیں آخرت میں, وہی ہیں خسارہ پانے والے, انہم فی الاخرت خاسرون، سیدھا تو فکرہ یوں بنتا کہ وہ آخرت میں خاسر ہیں، لیکن ہم لگا کے اور خاسرون کو معرفہ کر دیا، اب ترجمہ ہوگا بے شک وہی آخرت میں خسارہ پانے والے وہی ہیں، وہی تو خسارہ پانے والے ہیں آخرت میں. ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر یہ بات بھی ہے، یہ اس ترتیب کے ساتھ نہیں کہ ثم وہ ہو رہے گا ان کا خسارہ تو پھر اللہ یہ کرے گا، ثم بعض دفعہ ان معنوں میں بھی آ جاتا ہے، اور پھر یہ بھی تو ہے جیسے ہم ایک بات کرتے کرتے پھر اس طرح سے کہیں کہ اور ایک پہلو یہ بھی تو ہے، ان معنوں میں ثم آیا ہے. ثم ان ربک للذین، پھر یہ بھی تو ہے کہ بے شک تیرا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ ان کو سخت آزمائش میں ڈالا گیا، فتنہ یفتنو اور فتنہ یفتنو، آزمائش میں ڈالا جانا مجہول ہے، فتنو وہ آزمائش میں ڈالے گئے، ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، ان ساری چیزوں کے بعد تیرا پروردگار ان لوگوں کے بارے میں بڑا غفور الرحیم ہے. دیکھیے اصل تو ہے ان ربا کا غفور الرحیم للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا وصبروا، یوں ہے عبارت اصل، ان ربا کا غفور لغفور الرحیم للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا، اور یہ جو آیا نا ان ربا کا من بعدہا، یہ چونکہ جملے کے بعد مبتدا کے بعد خبر بہت دور ہو گئی تھی، اس لیے وہ پھر ریپیٹ کیا ہے تاکید کے لیے کہ ان ساری چیزوں، ہجرت، فتنہ، جہاد، صبر، یہ سارے مراحل جو ہیں ان کے بعد، تو ان کے بعد غفور الرحیم ہونا، بہرحال غفور الرحیم ہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مغفرت اور رحمت کی بھی شرطیں بھی اچھی خاصی سخت ہیں، یوں مفت میں یہ بھی نہیں ملتی چیز، ہجرت بھی کرو، آزمائش میں بھی بڑھو، جہاد سے بھی کام لو، پھر صبر اور ثابت قدمی سے، تو پھر غفور الرحیم بھی ہوگا. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، اور اس دن کو یاد کرو، یوم اذکر کے معنوں میں آیا ہے یہ ظرف ہو کر، تاتی کل نفس، آئے گی ہر جان، اتایاتی آنا، تاتی مؤنث کا صیغہ نفس کے لیے، تو جادل عن نفسها، جادل یجادل، جھگڑا کرنا، بحث کرنا، عن نفسها، اپنے ہی نفس کے بارے میں، جھگڑا کرے گا ہر شخص اپنے ہی جان کے بارے میں، یوں معنی بنے گا، یعنی جادل یجادل کا معنی بحث کرنا ہے، اور یہاں بحث سے کیا مراد ہے، یعنی اپنے آپ کو بے گناہ کرنا ثابت، یا اپنے کو کسی طرح چھڑانے کی بات بنانا، وہ سب جدال ہے، تو اپنے لیے ہی سارا جدال ہوگا کہ میں چھوٹ جاؤں، میرا کچھ بن جائے دوسروں کو چھوڑ کر، یہی وہ چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں نفسی نفسی، نفسی نفسی کا لفظ میں نے کہنا میری جان میری جان، یعنی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، یہ معنی بنتا ہے. تو جادل بھی مؤنث کا صیغہ ہے، جس دن ہر جان آئے گی اور وہ جھگڑا کرے گی خود اپنی ہی جان کے بارے میں، یوں ہے، یعنی ہر شخص آئے گا، اور آئے گا سے مراد ہے اللہ کے سامنے پیش ہوگا، یہ انڈرسٹوڈ معنی ہے، اور ہر شخص اپنی ہی ذات کے بارے میں بحث کرتا ہوگا، یعنی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. وتوفى كل نفس ما عملت، اور ٹھیک ٹھیک دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا ہوگا. تو وفا وفا یوفی سے، توفا یا توفا سے نہیں ہے، ورنہ پھر توتا وفا ہوتا. تو وفا وفا یوفی، توفیا میں نے پورا پورا دینا، تو وفا فعل مضارع ہے، وفی یا تو یوفا جیسے بنے، ٹھیک ٹھیک پورا دیا جائے گا ہر شخص. کل نفس نائب فاعل ہے تو وفا کا، یعنی اس کا ویسے تو ہوا ہو سکتا تھا اس میں، لیکن ظاہر آ گیا نائب فاعل، جیسے کہیں غربا غیدن، یوں ہے یہ، تو وفا کل نفس، ہر جان کو دیا جائے گا. ما عملت، یہ دوسرا مفعول ہے، جب فعل مجہول ہو تو پورا پورا دینے کے مفعول دو ہوتے ہیں، ایک وہ آدمی جس کو دیا جائے، ایک وہ چیز جو دی جائے. تو اس طرح سے یہاں پہلا مفعول کل نفس تھا، وہ تو آ گیا رفع میں، دوسرا نصب میں ہے، اگرچہ وہ نصب ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ ما عملت ہے، تو ہر شخص کو دیا جائے گا ٹھیک ٹھیک وہ جو اس نے کیا ہوگا. وہم لا یظلمون، واو حالیہ بھی ہو سکتی ہے، عطف کی بھی، استئناف کی بھی ہو سکتی ہے، اور ان پر کوئی ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی، کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی. وغرب اللہ قیامت کا ہی ذکر ہے. وغرب اللہ مثلا قریتن کانت آمنتن مطمئنتن, اور اللہ نے مثال بیان کی بستی کی. اب یہ تیسری چوتھی دفعہ آ رہا ہے کہ مثلا کے بعد بدل آتا ہے, اور اردو میں ہم اضافت کی طرح ترجمہ کرنے پر مجبور ہیں, کیونکہ اردو میں اگر اس طرح کریں اللہ نے مثال بیان کی اور بستی کی مثال یوں کر سکتے ہیں, اللہ نے ایک مثال بیان کی یعنی بستی کی مثال, قریتن کانت آمنتن, وہ بستی جو کہ بڑی امن والی تھی. آمنتن مطمئنتن صفت موصوف ہے, یہ کانت کی خبر ہے, یعنی کانت ہی آمنتن مطمئنتن. آمنہ میں نے امن والی, بے فکر ہونے والی. آمنہ یا مانو سے اسم فائل ہے آمن, اور مؤنث ہوگا آمنہ, بے فکر ہو جانے والی. مطمئن کا معنی آپ پڑھ ہی چکے ہیں, بڑی مطمئن اپنی حالت پر اور امن والی تھی کوئی بستی. یاتیھا رزقھا رغدم من کل مکان, آتا ہے, یہ تھا کی مثال اس لیے ہم کر رہے ہیں, ہے تو سارا فیل لیکن ایک تمثیل ہے, مثال ہے, تو اس لیے شاید کوئی بستی ایسی ہوئی ہو یا ہے کے ساتھ کر سکتے ہیں. اللہ ایک ایسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو ہو امن مطمئن, اور آتا ہو اس کے پاس رزق, یوں بھی مثال میں آ سکتا ہے. جیسے ہم کہیں جی جیسے ایک آدمی ہو اس کے پاس دو گائیں ہیں وغیرہ وغیرہ, اور یوں حال میں بیان کرتے ہیں بجائے تھا کے, اس کے پاس اس کا رزق آتا ہے. یا کی رزق ہا, اور ہا ضمیر پہلے آ گئی ہے مفعول کی, اس کا رزق اس کے پاس آتا ہے رغدن بڑی کشادگی سے, یعنی جہاں سے رغدن کا معنی ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہے فکلا منہا رغدن ہے تم مرضی سے کھاؤ جہاں جی چاہے, اس طرح سے پھر کشادگی اور کھلے کا معنی ہے کوئی کسی روک ٹوک کے بغیر ہونا, وہاں بھی رغدن کا یہی معنی تھا, تو بغیر روک ٹوک کے روزی آتی تھی, معنی یہ کہ وافر مقدار میں آتی تھی. من کل مکان ہر طرف سے, تجارت ہو امپورٹ ہو ایکسپورٹ ہو جو بھی ہو, ہر طرف سے روزی آتی تھی, یعنی بکثرت روزی آتی تھی اور ان کی معیشت بہت اچھی تھی. فکفرت بانعم اللہ, پس پھر اس بستی نے یعنی اس بستی والوں نے, ضمیر تو بستی کے لیے آئی ہے, انکار کیا اللہ کی نعمتوں کا. انعم نعمت کی جمع ہے, نعمن بھی ہوتی ہے اور انعمن بھی جمع ہے, اشہرن کی طرح جیسے شہرن کی جمع اشہر. بانعم اللہ, اللہ کی نعمتوں سے کفر کیا, ان کا انکار کیا نا شکر گزاری کرے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ, پس اللہ نے اس کو چکھایا. اذاق یوزی کو چکھانا, ہا کی ضمیر کریا کے لیے ہے, اللہ نے اس کو چکھایا. لباس الجوع والخوف, خوف اور بھوک کا لباس, یہ اب یہاں ایک عجیب محاورہ ہے, لباس چکھانا عربی میں اس طرح بولتے ہوں گے, اور لباس الجوع والخوف سے مراد یہ ہے, لباس کا معنی تو عربی میں واضح ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور لباس کا معنی یہ کرتے ہیں عموماً مفسرین کے لباس جوع وخوف ایسا تھا کہ ان کو بھوک ایسی چمٹی تھی جیسے جسم سارے لباس سارے جسم سے ہوتا ہے, یعنی ہر طرف سے بھوک ہی بھوک, بہت زیادہ بھوک, جیسے بھوک نے جسے اردو میں کہیں بھوک نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا, یوں ترجمہ اگر بالکل محاورے کا کریں تو فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف کے یوں بنتا ہے, لیکن ہم لفظوں سے بھی قریب تر رہنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے ان کو چکھایا بھوک اور خوف کا لباس, یعنی پہنایا یا ان پر مسلط کیا, کر لیں اس طرح سے پوشش کر, لفظی ترجمہ جی اردو والوں نے یہی کیا, پہنایا اللہ نے, یعنی پہنایا ہی ترجمہ کیا, بس وہ پھر اردو میں لفظی ترجمہ کرنے پر مجبور ہیں, کیونکہ اگر ہم اتنا دور چلے جائیں کہ اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کی لپیٹ میں لے لیا تو لباس بھی لپیٹنا ہی ہوتا ہے, تو یہ پھر اصل سے بہت دور ہٹ جائیں گے, یعنی لفظوں سے ہم میں تو وہی بنتا ہے لباس کا, تو لباس چکھانا محاورہ نہیں ہے, یہاں قرآن کریم میں یہ استعمال ہوا ہے, یعنی یو اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا, یو معنی یو اور خوف کو ان کا لباس بنا دیا اور پھر ان کو مزہ چکھایا, ان معنوں میں ہے. بما کانو یصنعون، سبب اس کا یہ تھا جو وہ کرتوتیں کیا کرتے تھے. یعملون یفعلون سارے آتے ہیں. یصنعون میں گرامر والے کہتے ہیں کہ ذرا ڈھنگ اور طریقے سے بات کرنا جس میں تھوڑی سی کاریگری بھی پائی جائے. جیسے مولوی اور پیروں کی بےمانی ہوتی ہے تو بڑے ڈھنگ اور سلیقے سے اور دین کے پردے میں کی جاتی ہے. ایک تو الگ بھونڈا جرم چوری کی یا کوئی بدماشی کی تو اس میں وہ صنعت والی بات نہیں ہے، کاریگری سے کرنے والی بات ہے. اصل وہ کہتے ہیں نا، کسی نے کہا تھا بگلا کیسے پکڑے، تو اس نے کہا جی جب وہ کھڑا ہو نا تو پیچھے سے چلے جائیں، اس کے سر پہ موم رکھ دیں، اس میں نمک بھی رکھ دیں، پھر جب وہ دھوپ نکلے گی موم پگھلے گی اور وہ نمک اس کی آنکھوں میں پڑ جائے گا، اندھا ہو جائے گا، پھر جا کے پکڑ لو. اس نے کہا بے وقوف، تو پہلے جب موم رکھنے گئے اس وقت کیوں نہ پکڑا. اس نے کہا پھر کاریگری کیا ہوئی، استادی تو یہی ہے کہ اس طرح پکڑا جائے. یہ استادی، اس میں استادی کا معنی پایا جاتا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور بے شک ان کے پاس آیا ان میں سے ہی ایک رسول، مِّنْهُمْ یا مِنْ أَنفُسِهِمْ جیسے آیا، انہی میں سے آیا. فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اس کو جھٹلایا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان کو یعنی بستی والوں کے لیے اب ضمیر جمع آئی ہے، اور جَاءَهُمْ میں بھی جمع آئی ہے یعنی اہل القریہ. وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حالت میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے یا وہی ظالم تھے تو ان کو عذاب نے آ لیا. یہ جنرل ہے اسٹیٹمنٹ، کون سا نبی کون سی بستی، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں کوئی ہو اور یوں مبہمات میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں کو واضح نام لیا، لیکن اصل میں عام ہے کہ عام بستیوں کا یہی ہوتا ہے کہ معیشت پہ اتراتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ معیشت خراب بھی کر سکتا ہے، بگاڑ بھی سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں. اصل بات تو رسولوں کی تکذیب ہے. رسولوں کی تکذیب میں ہم سمجھتے ہیں کہ اب جب کہ رسول نہیں آ رہا ہے تو اس وقت بھی تکذیب والا معاملہ موجود ہے اپنی جگہ پر، کہ رسول کو جھٹلانا اگر اس کے احکام نہیں مانتے. ویسے ضمناً بہت سے لوگ وہ بھی ہوں گے جو کہتے ہیں کہ بھائی رسول سچائی نہیں ہے، نہ ہی مان رہا ہے کہ، لیکن ایک رسول کو مان کر اس کی پھر عجیب ہے کہ عام اس کے خلاف ورزی کرنا، یہ بھی تو ایک طرح کا انکار ہی بنتا ہے، عملی انکار. یہ ہمارے ہاں آج کل بہت لے دے ہوتی ہے، یہ گستاخ رسول کی یہ سزا رکھی جائے. ہم بعض دفعہ سوچتے نہیں کہ گستاخ رسول، بس وہ چونکہ ہر ایک نے سمجھا کہ میں اجارہ دار ہوں رسول کی عزت کا، دوسرا تو گستاخ ہی ہے، مجھے ہی آتا ہے، اور چونکہ میں رسول کی عزت کرنے والا ہوں لہذا میری عزت کی جائے. الجبرا کی جو ہے نا ٹرائنگل تو یوں بنتی ہے کہ وہ تو رسول کی عزت ہی نہیں جانتا، میں کرتا ہوں، اور چونکہ میں رسول کی عزت کرتا ہوں لہذا میں قابل عزت ہوں. تو عجیب بات ہے کہ بدعات کیا گستاخی رسول نہیں ہے، یعنی آپ دین میں ایسی باتیں نکالتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نکالنی تھی. ایک طرح سے آپ اس پہ کریکشن سلپ لگا رہے ہیں کہ رسول سے غلطی ہو گئی ہم مکمل کر رہے ہیں. یہ کیا گستاخی نہیں ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں بدعت سب سے بڑی نافرمانی بھی ہے اور گستاخی بھی ہے. نافرمانی تو ہے ہی، گستاخی اس لحاظ سے ہے کہ رسول کے طریقے پر اسے آپ ترجیح تو دے رہے ہیں، پھر گستاخی اور کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ فَقُلُوا مِمَّا رَزَاقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. اب کیا استدلال ہے ان لوگوں کے کہ جب بدعت کے بارے میں یہ کہا جائے، اب یہ کہہ تو سکتے نہیں کہ یہ باتیں حضور کے زمانے میں تھی جو ہم کرتے ہیں، بعض دفعہ کہہ بھی دیتے ہیں. میں نے ایک عورت کا ذکر پہلے کیا تھا ہمارے، ہاں اس نے بچے کے بارے میں کوئی مولوی صاحب نے کہا کہ یوں ختم کراؤ، تو مجھ سے پوچھنے آئے. میں نے کہا تمہاری مرضی ہے، تمہارا ایک ہی بچہ ہے اگر کرنا چاہتی ہو، لیکن مولوی صاحب سے یہ پوچھ لینا کہ جو آپ بتا رہے ہیں کیا حضور کے زمانے میں ہوتا تھا. اور اس عورت نے مجھے بتایا کہ میں نے پوچھا اور انہوں نے کہا ہاں ہوتا تھا. اب جاہل آدمی کو جو جس طرح سے کہتے کہتے تو، لیکن چونکہ عام لوگ پڑھے لکھے ہیں پھر ان کو کہتے ہیں جی. میرا بھائی جو وہاں اردو کا اسسٹنٹ پروفیسر ہے کہہ رہا تھا جی فلاں آدمی سے میں نے یہ بات کی کہ یہ حضور کے زمانے کی باتیں تو نہیں ہیں، تو اس نے کہا واہ آپ کے بھائی جان جو ہے اتنی بڑی ٹوپی پہنتے ہیں، یہ حضور کے زمانے میں کون پہن سکتا، اینک پہنتے ہیں. میں نے کہا اس بے وقوف کو جا کے کہنا کہ اینک اور ٹوپی میں عبادت سمجھ کے نہیں اختیار کیے ہوئے، کہ مجھے ثواب ہے اتنی بڑی ٹوپی سر پر رکھ لو یا اینک لگا، شریعت سمجھ کے تو میں نے نہیں کیا ہوا. آپ تو وہ چیزیں کرتے ہیں شریعت سمجھ کے. میں کہتا ہوں یہ گنبد وغیرہ اگر اس نیت سے بناتے کہ چلیے ہسپتال میں کوئی مارا راہ پھٹکا ہوا غریب مسافر آ جائے گا, بارش میں پھنس گیا تو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں, چلو یار گنبد ہی بنا دو اسی میں کوئی آدمی می میں سائے میں پناہ ہی لے لے گا یا دھوپ میں, تب بھی کوئی بات تھی. لیکن یہ تو اور باتیں, بناتے تو وہ کسی اور غرض سے. گنبد بن جائے آپ کی ویلیو دکان چل گئی کہ یہاں یہ مولوی محمد عمر اچھرے والے جو تھے رزقکم اللہ, پس تم کھاؤ اس چیز میں سے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے حلالا طیبا. فکلو کا یہ مفعول بھی ہو سکتا ہے کہ کھاؤ حلال طیب, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک محذوف سے مفعول مطلق کی صفت ہو, یعنی فکلو عقلا حلالا طیبا, یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ حلال اور طیب تو دونوں صفتیں ہیں ایک قیاس, یعنی وہ چیز جو حلال ہے اور طیب, اور حلال طیب کی بات پہلے ہو چکی ہے, حلال ہونا اور طیب اس سے بڑی صفت ہے. وشکرو نعمت اللہ, اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا, یعنی جو تم پر ہے, علیکم کا معنی وشکرو نعمت اللہ التی انعم علیکم, ان کن تم ایاہ تعبدون, ان کن تم تعبدون ہو کی بجائے ضمیر فاصل منفصل آئی ہے مفعول پہلے, اگر تم اس ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو. انما حرما, یہ کہ یہاں پھر وہی بات آئی ہے کہ اگر اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو شکر گزار بنو اور حلال کی روزی رکھو, گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے جو دونوں چیزیں اللہ کے بندے ہونے یہ عبادت کے خلاف ہیں. انما حرما علیکم المیتۃ, وہی سورہ البقرہ والا مضمون ہے, بات صرف اتنی ہے کہ اس نے حرام کیا ہے, حرما کا قائل وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہے, تم پر اس نے حرام کیا ہے میتا مردار, میتا کی بات ہو چکی ہے مادے کی بھی اور اصطلاحی میں نام کرتے ہیں جو جس کا طبیعی شرعی نہ ہوا ہو, ودما اور خون, اور اس کی دم مسرو سے تشریح ہو چکی ہے, ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت, وما احل لغیر اللہ به, اور وہ چیز جس پر با آواز بلند نام لیا جائے غیر اللہ کا, وما احل به, جس کے ساتھ اونچی آواز سے نام لیا جائے لغیر اللہ, غیر اللہ کے لیے, یعنی جس کو با آواز بلند غیر اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا جائے, اس کی بھی تشریح ہو چکی ہے. فمان تر غیر باغن, پس جو مجبور کر دیا گیا, فعل مجہول ہے, تر یا تر واد رے سے باب اختیال کا, غیر باغن یہ بغا یبغی, بغاوت کرنا نافرمانی کرنا, یعنی وہ ولا عادن اور حد سے گزرنے والا, عدا یاد اسے, یعنی اس میں بغاوت اور حد سے بڑھنا نہ ہو پھر وہ یہ حرام کھا لے. بغاوت میں تم آتا ہے نافرمانی کرنا, ڈیفائی کرنا, اور حد سے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانا ہی پڑا ہے تو جتنا مجبوری ہے اتنا کھا لے, پھر یہ نہیں کہ مزے لینے لگے. یہ عادن میں یہ معنی آتا ہے کہ حرام اگر کھانا پڑے تو اتنا ہی کھاؤ جس سے جان بچانی مقصود ہو, یا اس حالت اضطرار سے نکلے آدمی, یہ نہیں ہے کہ وہ پھر عادت بنا. اور باغن کا کہ وہ حکم نافرمانی کے لیے وہ بات نہیں کر رہا بلکہ مجبوری میں کر رہا, تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ حکم یہاں چوتھی دفعہ آیا ہے مقام کے اعتبار سے, سورۃ البقرہ, المائدہ, اور پھر النحل میں آیا, اور پھر یہ النحل ہے, اور سورۃ الانعام میں بھی تھا, چار دفعہ یہ قرآن کریم میں آیا ہے حکم. اور یہ صورتیں مکی ہیں, دو صورتیں تو مکی ہیں جن میں یہ حکم آیا ہے, اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ شریعت کا اگر حکم کوئی مکے میں آیا بھی تو گوشت کے کھانے کے بارے میں آیا, نہ نماز, نماز تو خیر تھی وہ بھی اور حالت میں تھی, روزہ نہیں, زکوٰۃ نہیں, کوئی اور چیز نہیں, ساری شریعت بعد میں مدینے میں آئی ہے, نہ طلاق کے احکام, نہ کوئی اور کھانے کی بات, یہ کیا ہوئی؟ اصل میں چونکہ اس میں عقیدہ توحید انوالو تھا, مکے میں توحید کی تعلیم دی جا رہی تھی, تو یہ گوشت جو غیر اللہ کے نام پہ ہوتا تھا اس میں توحید کی خلاف ورزی ہوتی تھی, اتنا گوشت کے احکام کی بات نہیں ہے جتنا اس میں عقیدہ توحید کی وجہ سے بات کی گئی ہے. ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذبا, اور مت کہو ان چیزوں کو جن کے بارے میں تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں, السنتکم الکذبا, تصف یعنی تصف السنتکم, وصف بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں, الکذبا جھوٹا یا جھوٹ, تمہاری زبانیں ڈسکرپشن دیتی ہیں جھوٹ, جھوٹ کو کہہ لیجئے اگر مفعول کا ترجمہ کو کے ساتھ کرے، یعنی وہ جھوٹ کو بیان کرتی ہے، تمہاری زبانیں جھوٹ کو بیان کرتی ہیں، اور پھر مراد ہے جس کا بیان تمہاری زبانیں جھوٹا دیتی ہیں، اور تمہاری زبانیں جھوٹ سے یہ کہتی ہیں ھذا حلال و ھذا حرام. اب یہ دونوں معنی ہیں، تم نہ کہو وہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ سے کہتی ہیں، یعنی اس کے قائل نہ ہو، اور یا اور زبانیں کیا کہتی ہیں ھذا حلال و ھذا حرام. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹ سے زبانیں تمہاری یہ کہتی ہیں. دوسرا یہ کہ تمہاری زبانوں پہ جھوٹ جو چڑھا ھوا ہے اس میں کے ضمن میں یہ نہ کہا کرو کہ ھذا حلال و ھذا، یعنی لا تقولوا ھذا حلال و ھذا حرام، یا تصف السنتکم الکذب ھذا حلال و ھذا حرام، اس کو حلال حرام نہ کیا کرو. لتفتروا علی اللہ الکذب، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اللہ پر جھوٹ گڑنے لگو گے. یہ لام میں عاقبت ہوگا اس غرض سے کہ ہم یہ کریں تاکہ اللہ پر جھوٹ گڑے، یہ غرض نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے، یہ تو نتیجہ ہے. تو یہ خود حلال و حرام کے احکام گھڑ لینا، جیسے سورۃ الانعام میں آیا تھا ممانعت اس سے، حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، شارع کو ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے، کیونکہ اس طرح کے حلال حرام کے احکام منسوب تو اللہ کی طرف ہی کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اب یہ ہمارے ہاں بھی جو کچھ کیا جاتا ہے بدعات کہتے ہیں، جی یہ بالکل اللہ کا حکم ہے، اسی طرح کرنا چاہیے، تو یہ اللہ پر جھوٹ ہے اس طرح سے گھڑنا. ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، دنیا مراد ہو سکتی ہے، آخرت تو یقیناً مراد ہے. متاع قلیل ولہم عذاب علیم، تھوڑا سا سامان ہے، یہ خبر آ رہی ہے، یعنی ھذا متاع قلیل، اس طرح سے مبتدا انڈرسٹوڈ ہے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک سزا ہوگی. وعلی الذین ھادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، یعنی یہ فکر یوں بنتا ہے وحرمنا علی الذین ھادوا ما قصصنا علیک من قبل، جملہ فعلیہ ہے، لیکن علی الذین ھادوا وہ جو اس کا مفعول ہے وہ پہلے بیان ہو گیا ہے، یہ بھی وہی شعر والی بات ہے، ورنہ سیدھی نظر تو یہی تھی نا کہ وحرمنا علی الذین ھادوا ما قصصنا علیک من قبل، فاعل فعل مفعول ترکیب سیدھی بنتی. تو ان لوگوں پر جنہوں نے جو یہودی ہوئے، آدھا یہود پڑھا ہے آپ نے، ہم نے حرام کر دیا ما قصصنا علیک من قبل، وہ چیز جو کہ بیان کی ہم نے تم پر پہلے، یعنی اس سے پہلے نازل شدہ حصہ ہے قرآن میں، من قبل سے یہ مراد ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ وہ ظفر اور ذی ظفر وغیرہ کا ذکر آیا ہے سورۃ الانعام میں. تو بنی اسرائیل پر کچھ چیزیں حرام تھیں یہودیوں پر، جو ہماری شریعت میں حرام نہیں ہے، ان کا ذکر پانچویں پارے کے شروع میں بھی آیا ہے، سورۃ الانعام میں بھی آیا ہے، اور یہاں بھی ہے. وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی تھی. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا کرتے تھے. معلوم ہوتا ہے جو چیزیں حرام قرار دی، جیسا کہ پہلے آیا ہے فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیباتہم، اور اس طرح سے ذالک جزیناہم ببغیہم وانا لصادقون، سورۃ الانعام میں آیا ہے. یہ ان کے بعض گناہوں کی سزا سے انہیں بعض چیزوں سے محروم کیا، اور حرام کیا شرعی حکم ہوتا ہے، محروم کیا تکوینی حکم بھی ہو سکتا ہے، یعنی حرام کیا تشریعی طور پر کہ یہ نہیں کھانا گناہ ہوگا، تکوینی حکم یہ ہے کہ ہم نے کہہ دیا اب تمہیں یہ چیز ملے گی نہیں. ان معنوں میں بعض نے حرم کا معنی محروم کرنا بھی لیا ہے، اگرچہ اس کے لیے عربی میں ویسے ثلاثی ہی استعمال ہوتا ہے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء، پھر یہ بھی تو ہے، کیا اس قسم کی حرکتوں کے بعد بھی امید رہ جاتی ہے نیکی کی طرف آنے کی؟ پھر تیرا رب جو ہے وہ للذین عملوا السوء، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برائی کی بے جہالت نادانی کی وجہ سے، بے سبب بے جہالت، بے جہالت، جہالت میں نے نادانی، جہل اور جہالت قریباً ہم مانا ہی ہیں. ثم تابوا من بعد ذلک، پھر انہوں نے اس کے بعد توبہ کی. واصلحوا، اور پھر اصلاح کی، یعنی اپنی. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یہ آیت اسی پچھلی آیت کی طرح سے آئی ہے، گویا کہ یوں ہے اصل میں، ثم ان ربک لغفور رحیم للذین عملوا السوء، نثر تو یوں بنتی ہے، تو تیرا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل جہالت کیا، ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا. کیونکہ یہ فقرہ لمبا ہو گیا اس لیے وہ ان ربک کو دوبارہ دہرایا ہے جو شروع میں آیا ہے، یہ اوپر بھی آیت اسی طرح آئی ہے، یہ بھی. ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک فرما بردار امت تھے اللہ کی، حنیفن یکسو ہوتے ہوئے، یا یکسو بھی کانا کہ یہاں خبر بھی آ سکتا ہے، حال ضروری نہیں، کہیں کہیں حال ہو کر آیا ہے. ابن ابراہیم کان قانتن حنیفن امتن. اچھا اب اس میں جو امتن ہے یہ عجیب لفظ ہے، وہ امت تھے، ایک گروہ تھے، ایک جماعت تھے. امت کے معنی عام تو ہم نے جماعت اور گروہ کے ہی پڑھے ہیں، لیکن ہم نے ایک جگہ یا دو جگہ کم از کم امتن بمعنی مدت اور میعاد بھی پڑھا ہے. ولا ان اخرنا عنہم العذاب الى امت معدودۃ، یہاں پڑھا تھا، اور ودا کرا بعد امت، سورہ یوسف میں پڑھا تھا. تو امت کا ایک معنی وہ بھی ہے. یہاں امت کا معنی بزرگوار کیا شاہ صاحب نے، یعنی وہ اتنا آدمی، یا تو پھر میں نے یہ ہو کہ بذات خود ایک جماعت کی جگہ ہو، جیسے جیسے ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں نا، وہ تو اپنی ذات میں انجمن تھے، امام. امام کا معنی چونکہ مادہ ایک ہے الف میم میم، اس لیے وہ شاہ صاحب نے بزرگوار بزرگ آدمی کیا تھا، انہوں نے امام کر لیا، گنجائش ہے اس کی بھی.
راہ ڈالنے والا
وہی امام اور لیڈر کے معنی ہوئے. بہرحال قابل ذکر چیز یہ ہے کہ امتن یہاں مونس اگرچہ ہے لفظ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیا، کیونکہ معنی اس کا امام یا لیڈر یا رجل صالح کا معنی ہے یہاں. تو یہ ایک تیسرا معنی ہے امت کا. امت میں نے ایک وقت، امت میں نے گروہ اور جماعت تو خیر آیا ہی ہے، اور یہاں ابراہیم کے لیے ایک واحد شخصیت کے لیے آیا کہ وہ تو امت ہی تھے. اور قانت اور حنیف تو خیر لفظ ظاہر ہے، قانت میں نے فرما بردار ہوتا ہے، اور اس کے بعد قانتا کے بعد لے کا صلہ ضرور آتا ہے. قومو للہ قانتین، للہ. اگر اللہ کا ذکر نہ ہو تو صرف قانت آ سکتا ہے، مثلا والقانتات، قانت من القانتین، اور وہاں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ قانتین سے مراد القانتین للہ، اور جہاں قانتات آیا وہاں مراد ہے القانتات للہ. یا جو بھی ہو لے تو لے ضرور آتا ہے. حنیفن یکسو تھے، ولم یکو من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہ فکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا ہے ضرور آتا ہے. ایک تو ان کی شرک سے اس میں نفی ہے، دوسرے یہ بھی معنی پایا جاتا ہے کہ جو مشرکین عرب تھے، چونکہ وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کی طرف منسوب کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کے طریقے پر ہی ہیں، رکھے ہوئے خانہ کعبہ میں بت تھے اور کہتے تھے یہ ابراہیم کا گھر اور ابراہیم کا دین ہے، جو کرے چاہے. تو اس لیے قرآن کریم نے ان معنوں میں بھی انکار کیا ہے کہ یہ ان مشرکین عرب میں سے وہ نہیں تھے، جس طرح یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے طریقے پر ہیں، تو مشرکین بھی کہتے تھے. تو قرآن کریم نے اس کی نفی کی ہے کہ ان مشرکوں میں سے نہیں تھے، المشرکین. اور جنرل لے لے تو بھی معنی ہو سکتا ہے شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. شاکر اللہ انعم، یہ بھی کانا کی خبر ہے، کہ لم یکن میں لم یکن اس طرح کا نون کا حذف ہونا آپ پہلے بھی پڑھا ہے. شاکر اللہ انعم، وہ اس کی نعمتوں کا شکر گزار تھا. شاکر لے کے بغیر بھی آتا ہے، شاکر اللہ و شاکر للہ دونوں آتے ہیں، لے کا زیادہ استعمال ہے، وشکرو لی اشکرکم، اور اس طرح سے شاکر للہ. تو جو اس کی نعمتوں، انعم ابھی آیا ہے نعمت کی جمع ہے، تو اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. حال کے ساتھ ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَحَدَ اجتباہو، اللہ نے اس کو چن لیا. یہ پہلے جبا یجبو اور جبا یجبی دونوں سے باب افتعال جو ہے، اجتبا یجتبی، جس کے ثلاثی میں معنی پھل چننا بھی ہوتا ہے، ٹیکس وصول کرنا بھی ہوتا ہے، پھر استعال میں اس کے معنی چن لینا، برگزیدہ کرنا. اللہ نے اس کو چن لیا، ہو کی ضمیر ابراہیم کے لیے ہے. وَحَدَاهُ، حدا کا فائل اللہ تعالیٰ ہے، اور ہو ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور ان کو ہدایت دی، ان کو راستہ دکھایا، صراط مستقیم کا. حَدَاهُ الٰ، ہم نے پڑھا یہ تینوں طرح استعمال ہوتا ہے، حَدَاهُ لصراط مستقیم، حَدَاهُ الٰ صراط مستقیم، حَدَاهُ صراط مستقیم، جیسے قرآن میں جہاں آیا ہو، عربی میں تینوں طرح اس کا یوزج ہے. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یعنی قرآن کریم میں جس جگہ لے کے ساتھ آیا وہاں لے سے بھی پڑھیں گے اور جہاں الا سے آیا وہاں اس طرح پڑھیں گے، وہاں اپنی عربی کی بنا پر نہیں بدل سکتے. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے اس کو دی دنیا میں اچھائی. آتَيْنَاهُ، ہم نے دی ہو ابراہیم کو، حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا، حَسَنَةً اچھائی، نیکی، اچھا بدلہ. اگر حَسَنَةً صفت ہے تو اس کو کوئی موصوف بنا لے، دارن حَسَنَةً وغیرہ، یا کوئی مؤنث، نعمتن حَسَنَةً وغیرہ. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّالِحِينَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوگا، یعنی جو نیکوکاروں کا انجام ہے وہی ابراہیم علیہ السلام کا ہے. ثم اوحینا الیک، اور پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی. اوحا یوحی، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیک، وحی کے ساتھ، اوحا یوحی کے ساتھ صلہ الیٰ کا آتا ہے. اوحینا ہو نہیں کہتے، اوحینا الیہ، ہم نے اس کی طرف وحی کی. البتہ جو وحی کی جائے وہ ڈائریکٹ مفعول آتی ہے، مثلا اوحینا القرآن، یوں قرآن کریم میں اس طرح سے آیا ہے، لیکن جس کی طرف کی جائے اس کے ساتھ الہ آتا ہے. اوحینا الیک روحا من امرنا وغیرہ. ان اتبع، یہاں ان ای کے معنی میں ہے، ہم نے وحی کی یعنی ہم نے پکار کر کہا، پیغام بھیجا، کہ یعنی یہ بات، یہ وحی، کہ اتبع ملت ابراہیم، کہ تو پیروی کر ابراہیم کی ملت کی. ملت دین کے معنی میں آتا ہے، یا ایک دین کے جو لوگ ہوں وہ بھی ملت کہلاتے ہیں. امت میں صرف جماعت کا مفہوم ہے، ملت میں غالباً جو بانڈ ہے دینی اس کی طرف اشارہ ہے، اور امت میں وجہ وہ باندھ ہے کیا جس نے باندھ رکھا ہے اس کا ذکر لغوی طور پر نہیں ہے، جس چیز کی وجہ سے ایک گروہ بن گیا ہو وہ امت جماعت تو ہے، لیکن ملت میں وہ پہلو زیادہ نمایاں ہے جن کو ایک چیز نے، ایک متحدہ کاز نے آپس میں ملایا ہو. تو ابراہیم کی ملت یا دین اسی لیے ترجمہ کیا جاتا ہے. اور حنیفاً یہاں حال ہے، ابراہیم کا حال بھی ہو سکتا ہے کہ ابراہیم کی پیروی کر، اور ابراہیم جو مفعول ہے اس کی ہو اس کے اس حالت میں کہ وہ حنیف ہے. اور اتبع کا جو ضمیر مخاطب ہے اس کا حال بھی ہو سکتا ہے کہ تو ابراہیم کے دین کی پیروی کر حنیف ہوتے ہوئے. وما کان من المشرکین، پھر وہ ابراہیم کے بارے میں ہی آیا، اس لحاظ سے یہ حنیفاً بھی اگر ابراہیم کا حال ہو تو مناسب ہے، کیونکہ اگلا فقرہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. انما جعل السبت، بات یہ ہے کہ سبت ہم نے بنا دیا، مقرر کر دیا، علی الذین اختلفوا فیہ، ان لوگوں پر جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا. سبت ان پر مقرر کیا گیا جنہوں نے فیہ سبت ہی کے بارے میں اختلاف کیا تھا. اختلفوا فیہ ہی کی ضمیر سبت کے لیے، سبت کہتے ہیں یوم، یوم السبت یعنی ہفتے کا دن، تو یہاں سبت ان پر بنا، ان کے لیے بنا دیا گیا، یعنی سبت کے احکام ان کو دیے گئے، یہ مراد ہے. سبت شریعت کا ایک حصہ بنا دیا گیا، اس کے کوئی آداب اور احکام مقرر کیے. یہ ان لوگوں کے اوپر کی جنہوں نے سبت میں اختلاف کیا تھا. وہ کیا اختلاف تھا جو اس کا باعث بنا؟ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی تاریخ سے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اب کچھ ایسے اختلاف تھے کہ جی ساتواں دن اللہ میاں کے آرام کا دن تھا، یہ تو اب بھی بائبل میں لکھا ہے. کچھ کہتے تھے لہذا ہمیں بھی آرام کرنا چاہیے، کچھ کہتے تھے نہیں کرنا چاہیے. کچھ سبت کے بارے میں تھیوریٹیکلی جو ان میں اختلاف ہوا ہوگا، تو پھر وہ شریعت ہی ان کی بنا دی گئی. یہ تو ظاہر مفہوم ہے، اس سے ہم جنرل نتیجہ کیا نکالیں وہ ایک تفسیر کی چیز ہے، شاید کسی تفسیر والے نے بحث کی ہو، لیکن مختصراً اتنا ضرور ہے کہ سبت ہی کے بارے میں اختلاف سبت کے احکام لانے کا سبب بنا، کہ جس میں جب اختلاف کیا تو پھر ایک حکم دے دیا کہ اچھا اب سبت کی یوں تعظیم کیا کرو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اور پھر اصل بات تو یہ ہے کہ تیرا پروردگار ہی فیصلے کرے گا ان کے درمیان. یوم القیامت، قیامت کے دن، فی ما کانوا فی یختلفون، ان کے جو اختلافات تھے ان کا اصل تو قصہ وہاں طے ہوگا. یہ مضمون بھی کئی دفعہ آ چکا ہے کہ قیامت فصل اختلافات کا ایک دن ہوگا، اور اس لحاظ سے یہ ایک دلیل بھی ہے قیام قیامت پر.
سر بس انہوں نے ترجمے میں یہ لفظ انہی کا اضافہ جو کیا ہے، تو اس میں کوئی تخصیص کا معاملہ تو نہیں ہے؟
کیا کیا
بیان کا یہ کہ ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا کہ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، تو
یہ انہی کا بیان ان ماں کی وجہ سے لایا ہے. بات اتنی ہے کہ انما میں جو حصر تھا نا کہ اس سے زیادہ نہیں، تو یہ اس انما کا مفہوم انہی میں آیا ہے کہ بات اتنی ہے کہ سب تو مقرر کیا گیا ان لوگوں پر، یعنی انہی لوگوں پر، اس سے زیادہ کی بات نہیں، انہی الذین کی وجہ سے نہیں، انما کی وجہ سے ہے. اور آگے ہے ادعو الی سبیل ربک، تو پکار اپنے رب کے راستے کی طرف، دعوت دے، دعا الیہ، دعا الی کی طرف پکارنا، کی دعوت دینا، بالحکمت دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. اب یہ کیا ہوتی ہے موعظہ حسنہ اور حکمت کیا، یہ تو تفصیل طلب چیزیں ہیں. وجادلہم اور ان کے ساتھ بحث کر، باللتی اس چیز کے ساتھ، یہ طریقہ اور خصلت کے معنوں میں آتا ہے اور اس لیے یہ مونس کا استعمال ہوتا ہے یہاں. یہدی للتی ہے یا اقوم، باللتی ہے یا احسن، باللذین، کیونکہ یہ محاورے میں یہاں وہ بناتے ہیں، جیسے کوئی کسی کو کہے کہ اچھے طریقے پر چل کے بجائے عام محاورہ کہتے ہیں اچھی راہ لو، تو اس طرح سے وہ عرب لوگ یہاں مؤنث بولتے تھے، باللتی باللذی نہیں بولتے، اس چیز کے ساتھ جھگڑا کر جو کہ ہیا، یہ ہیا تو ضمیر فصل ہے، احسن جو کہ بہت اچھی ہے، اور احسن مذکر کا صیغہ اس لیے آیا ہے کہ آگے من کے بعد جس کا ذکر کرنا تھا وہ محذوف ہے، ورنہ ہونا چاہیے تھا باللتی ہی الحسنہ، اگر اسی پہ ہوتا تو احسن کا معنی ہے یعنی جادلہم بالخصلۃ التی ہی احسن من الخصائل اخرى وغیرہ، یوں بات ہے، اس خصلت کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ ان سے بحث کیجئے جو زیادہ اچھا ہے دوسروں کے مقابلے پر. ان ربک ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا پروردگار بہت زیادہ جاننے والا، یہ بھی افعال التفضیل ہے، ہوا مبتدا یا ضمیر فصل کہہ لے، تیرا پروردگار ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بمن ضل ان کو جو کہ بھٹک گیا، ان سبیل ہی اس کے راستے سے، سبیل ہی یعنی سبیل اللہ ہی بھی ہو سکتا ہے مراد یہاں یہی ہوگا، اور ضل یضل معنی بھٹک جانا، وہو اعلم بالمہتدین اور وہی، یہ پھر ضمیر اللہ کے لیے ہے کہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے ہدایت پانے والوں کو، یہ معنی نہیں ہو سکتا کہ جو بھٹک گیا اور وہ ہدایت والوں کو سب سے زیادہ جانتا تھا، یعنی اس کے لیے ضمیر کی گنجائش یوں کچھ گرامر میں کہیں تو بن جاتی ہے لیکن وہ معنی غلط ہو جاتا ہے. یاد رکھیے یہ قرآن کریم میں اکثر اعراب والے لکھتے ہیں، تفسیروں میں ہوتا ہے کہ یوں نہیں اعراب بنے گا ورنہ معنی ہی غلط ہو جائے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ گرامر میں گنجائش ہوتی ہے کہ اعراب کی لیکن اس سے معنی غلط ہو جاتے ہیں. وہ معنی کیوں غلط ہوتے ہیں؟ ایک کافر تو کہے گا عبارت میں یہ معنی بنتے ہیں تو کیوں غلط ہو، وہ پھر اسلام کے مجموعی مزاج اور تعلیمات کے خلاف جاتے ہیں معنی، یوں پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ معنی لے تو یہ تو معنی غلط ہو جائے گا، الٹ جائے گا، ورنہ محض لینگویج پوائنٹ آف ویو سے لیں تو پھر تو کہہ سکتے ہیں جی یہ بھی تو ترجمہ ہے، یہ غلط کیوں ہو گیا، آپ اس میں کوئی گرامر کے لحاظ سے تو عیب اور لغت کے لحاظ سے تو نکال نہیں سکتے، تو پھر کیوں غلط ہے؟ پھر وہ پورے اسلام کے نقطہ نظر سے غلط ہے. اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، وہی بات کہ عربی جاننا قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے مگر صرف یہی نہیں سارے مسائل کا حل، اور چیزیں بھی ہیں، ورنہ زبان کی وجہ سے بھٹک بھی سکتا ہے الٹا آدمی. وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور وہ عالم بھی، وہ خب سے زیادہ جاننے والا، یہ بھی عالم افعل التفضیل ہے، محتدین کو، ہدایت پانے والوں کو. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، یعنی ایک مصدر آیا ہے اور اس کا ماضی، امر اور مجھول تینوں قرآن نے دے دیا ایک ہی جگہ تاکہ ذرا گرامر بھی یاد ہو جائے. ہاں جی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اگر تم نے سزا ہی دی، عاقب یعاقب معاقبتن وعقابن، عقاب تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور قرآن کریم میں بھی بکثرت شدید العقاب وغیرہ، وہ اس کا فعال کا مصدر ہے، اس کے معنی تو ہوتے ہیں بدلے میں سزا دینا، لفظی معنی تو عاقب، اصل معنی تو عین قاف بے کا آپ جانتے ہیں پیچھے آنا ہوتا ہے، تو عاقب یعاقب یعنی بدی کے پیچھے آنا اور سزا دینا اس شخص کو جس نے بدی کی ہے، تو یوں چیز کیا بدی کو معنی تو اصل وہ ہے، پھر اس کا معنی سزا دینا، انتقام لینا، بدلہ دینا، یوں معنی بنتا ہے سزا جو کہ بدلے کے طور پر ہو. تو اگر تم نے بدلے میں کوئی سزا دینی ہے ان شرطیہ کی وجہ سے، ماضی کا ترجمہ دو یا دینے لگو، تو فعاقب فعل امر ہے، عاقب یعاقب عاقب 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 عاقب، تو سزا دو پھر بے مثل با عوقب تم دے، اس کی مثال یعنی اتنی مثل، مثل سے مثل ہے ہاں آپ نے پڑھا ہے، دو مثالیں یعنی دگنا، وقد اصب تم مثل ہے ہاں پڑھا تھا، تو اس طرح سے مثل میں نے اتنا ہی، مانند مانند میں نے ویسا ہی بنتا ہے، اور اسی طرح سے اس کا معنی اتنا ہی، یعنی مانند کسی صفت میں ہو سکتا ہے، اتنا کہیں تو کوانٹٹی کے لحاظ سے بنتا ہے، اتنا ہی پانی لو، اس جیسا لو، مانند لو، اتنا ہی لو. تو بے مثل ما اس چیز جتنا جو کہ اوقب تم، تم کو سزا دی گئی، تم کو ستایا گیا، فعل مجہول ہے، عاقب یعاقب اوقب یعاقب، اگر ہے یاد آپ کو باب مفعلہ کا ماضی مضارع تو یہ اوقب بنتا ہے کیونکہ الف واو میں بدلتا ہے مجہول میں، اوقب تم، دیکھیے عاقب تم اوقب تم، قرآن کریم نے ایک ہی جگہ اس کو معروف ماضی اور دوسرے مجہول بیان کیا، بہی یہ بے سلا آتا ہے، عاقب بے قضا و قضا، عاقبہ بے قضا و قضا، اس کو یہ اس بات کا بدلہ دیا، تو اوقب تم بہی ہی کی ضمیر ماں کے لیے ہے، یعنی جتنی تم کو سزا دی گئی، جس کے ساتھ تم کو سزا دی گئی، لفظی محنت یوں ہے، اتنی ہی سزا تم دو. اب سزا میں نے ستانا، برا معاملہ کرنا یہاں ہوگا، تو برائی کا اگر بدلہ دینا ہے تو اتنا ہی دو جتنا کہ تم کو ستایا گیا تھا، تم کو تکلیف میں ڈالا گیا تھا. وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم نے صبر سے کام لیا، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو بے شک وہ یعنی صبر جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھی بات ہے صبر کرنے والوں کے لیے یا ثابت قدمی دکھانے والوں کے لیے. آیت کے شان نزول وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ کا اس میں کوئی بات ہوئی تھی، شاید آیت مدنی ہوں، ہو سکتا ہے. واصبر وما صبرک الا باللہ، اور تو صبر سے کام لے، اور نہیں ہے تیرا صبر مگر اللہ کے ساتھ. للہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن باللہ کہنے سے یہ مقصود پیدا ہوتا ہے کہ صبر کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اگر ہوتا صبر للہ تو پھر میں نے ہوتا اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرنا، لیکن یہاں جو باللہ آیا ہے نا تو بے سببیہ، تو تیرا صبر اللہ کے سبب سے ہے، یعنی اس کی توفیق سے ہے، یوں میں نے بنے گا. ولا تحزن علیہم، اور تو ان پر غمگین نہ ہو، یعنی کافروں پر. ولا تکو فی دیکن، اور تو تنگی میں نہ ہو یا رہ، تکن قانون گر گیا ہے. مما یمکرون، اس چیز سے یعنی اس کی وجہ سے یا اس کے سبب سے، من بھی سبب کے معنوں میں آتا ہے. ما یمکرون جو وہ تدبیریں کرتے ہیں، یعنی مما یمکرون ہو جو وہ تدبیریں کرتے ہیں، ان سے تو تنگی میں نہ پڑ، دل تنگ نہ ہو. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. والذین ہم محسنون، یعنی مع الذین ہم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ نیکوکار ہیں.